الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإسرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه. سیرت پیغمبر اسلام موجودہ سال جو اس بابرکت سلسلے کا ساتواں سال ہے، اس موجودہ سال کی بارہویں اور مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 109، جس وقت یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا تو یہ توقع بھی نہ تھی کہ بات اتنی زیادہ سنی جائے گی، لوگ باقاعدگی کے ساتھ تشریف لائیں گے، اس میں حصہ لیں گے. چنانچہ میرے ذہن میں تو 50 تقاریر کا ہدف تھا کہ مختصر رکھتے ہوئے 50 تقاریر میں اس موضوع کو مکمل کر دینا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا 125 سے زیادہ تقاریر ہوں گی. اور کیونکہ مومنین کرام کا تعاون شامل حال رہا، اس لیے میں نے بھی اس سلسلے کی اہمیت کو سمجھا، اور بعض ایسے شرعی تقاضے بھی ہوئے جس کی بنا پر مجھے کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا تھا، لیکن شریعت ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی کہ کم سے کم ایک سال مجھے اور مہلت مل جائے یہاں رہنے کی، تاکہ بشرط حیات یہ موضوع مکمل ہو جائے. تو انشاءاللہ آئندہ سال جو 8 سال ہوگا، خاصی توقعات ہیں کہ سیرت رسول فقط واقعات کے حوالے سے ہم مکمل کر پائیں گے. وضاحت پھر بھی یہ کر دی جائے کہ بہت سے واقعات ترک کرنا پڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں ناموں کی کثرت ہے، اور اس جیسے واقعات سیرت میں اور گزر چکے ہیں. مثلا پیغمبر اسلام کے زمانے کی 80 لڑائیاں، ان میں سے بمشکل تمام ہم 20 یا 22 کا بیان کر پائیں گے. 5 یا 6 اہم غزوے اور 14-15 اہم سریے، لیکن صحیح جو تاریخ لکھی جائے اس میں تو ایک ایک واقعے کا الگ الگ بیان ہونا چاہیے. صرف اسی وجہ سے کہ بعض چھوٹی لڑائیاں ایسی ہیں کہ جن میں یا تو کوئی نمایاں واقعہ پیش نہیں آیا، اور یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو اس سے پہلے پیش آ چکا ہے. اور واقعات پر زیادہ زور اس لیے کہ بنیادی طور پر سیرت کے اس سلسلے کا مقصد ہمارے اور آپ کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ عملی زندگی میں ہم کس طریقے سے قدم آگے بڑھائیں. اس مختصر کی تمہید کے بعد ایک اور نقطہ ہے کہ جسے پھر دہرانا پڑے گا. سیرت کے سلسلے میں ہر 7-8 تقاریر کے بعد یہ ایک جملہ ہے کہ جس کی تکرار ہوتی رہتی ہے کہ سیرت رسول کے واقعات میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کتاب لکھنے والے کو بھی پیش آتا ہے اور مقرر کو بھی، کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے وقوع میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کی تاریخوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خندق سے پہلے کا ہے یا خندق کے بعد کا ہے. اس تاریخی اختلافات کے بارے میں میں اس سال کی 12 تقریر میں شاید 3 بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تاریخی اختلافات میں عام طور پہ ہمارا طریقہ یہی کہ جو سب سے پہلے والی تاریخ علماء دیتے ہیں کہ مثلاً کسی نے کہا یہ 4 ہجری کا واقعہ، کسی نے کہا 5 کا، کسی نے کہا 6 کا، تو ہم اسے 4 ہجری میں بیان کر دیتے ہیں، اور پھر جب 5 اور 6 ہجری کے حالات آتے تو صرف یاد دلا دیا جاتا کہ وہ کھلا واقعہ مختصراً یہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ اس سال کا واقعہ ہے یا اس سال کا واقعہ ہے. آج کی تقریر میں بھی ایک واقعہ ایسا ہی آئے گا آخر تقریر میں، جہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوگا، کہ جس کے بارے میں اسی سال کی تقریر نمبر 101 اور تقریر نمبر 102 جو بالکل ابتدائی 4th اور 5th تقریر تھی، 4th تقریر میں ایک واقعہ گزر چکا ہے، ایک واقعہ 5th تقریر میں، یہ دو واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں کئی علماء کا کہنا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ سے پہلے پیش آئے، سنا کے وہاں ان کو بیان کر دیا، لیکن ایک اور تعداد علماء کی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ دو واقعات صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر کی لڑائی سے پہلے پیش آئے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، اس لیے ان کا مختصراً تذکرہ آج بھی ہوگا. یہ ایک ایسا وضاحتی جملہ جو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا. اب آئیے ایک مرتبہ پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ تاریخی واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے جنگ خندق یا غزوہ خندق یہ وہ آخری لڑائی تھی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب غزوہ خیبر ہمارا عنوان بننے والا ہے. جنگ بدر تقریر نمبر 69 یا 69 کا عنوان تھا، جنگ احد تقریر نمبر 77، جنگ خندق پچھلے سال تقریر نمبر 94، اور اب جنگ خیبر جس کا آغاز آج سے ہو رہا تقریر نمبر 109، مگر یہ آج اور آئندہ منگل کو ملا کے یہ عنوان مکمل ہوگا. غزوہ خیبر کے حالات بیان کرنے سے پہلے صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کا جو ایک تعلق تاریخ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اسے واضح کر دیا جائے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تاریخ میں لکھی نہیں جاتی، واقعات ہوتے ہیں اس سے نتیجہ ہمیں خود نکالنا پڑتا ہے. غزوہ خیبر اگر ایک اور پہلو سے غور کیا جائے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ، اب اس کی صحیح مسئلہ ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ضرور محرخین کے درمیان ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں جو واقعات کا سلسلہ آ رہا اس میں صلح حدیبیہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ لگتا ہے. جیسے حجاز کے جغرافیہ یا سعودی عرب کے جغرافیہ کو جاننے والوں کو معلوم ہے کہ پورے سعودی عرب کو جب ہم دیکھتے تو طائف ایک عجیب شہر ہم کو لگتا ہے، کہ حالات، واقعات، موسم، آب و ہوا، فضا، زمین، ہر اعتبار سے اس خشک و بنجر و جزیل ملک میں ایسا شہر ہونا ہی نہیں چاہیے. اسی لیے بعض ضعیف تاریخوں میں یہ آ گیا، یہ شہر شام کے کسی علاقے کا تھا اور پھر خدا نے اس کو وہاں سے کاٹ کے حجاز کے علاقے سے ملحق کر دیا. معتبر تاریخ میں صحیح، لیکن ایک جملہ آ گیا ضعیف تاریخوں فقط اس لیے کہ وہ پورے سعودی عرب کے کو دیکھے یا خصوصاً اس خطے کو جس کا نام حجاز ہے. ہر شہر صحیح محسوس ہو رہا ہے جغرافیائی اعتبار سے، طائف اس کے اندر موضوع یا فٹ نظر نہیں آ رہا. تب پھر تاریخ میں کسی کو یہ روایت لکھنے کا موقع ملا. صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی ایک ایسا واقعہ کہ چونکہ سیرت رسول کا معتبر واقعہ، نص قرآنی سے ثابت شدہ واقعہ، اس لیے اس واقعے کے ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن جو سیرت رسول کا ایک تسلسل اس میں صلح حدیبیہ فٹ نظر نہیں آ رہا کہ یہ واقعات ہوتے ہوتے آخر ضرورت کیا تھی معاذ اللہ پیغمبر اسلام کو بیٹھے بٹھائے مکے جا کر وہاں کی سرحد سے واپس آ جانے کی، کیا ضرورت تھی؟ صلح حدیبیہ کا پس منظر واضح نہیں ہوتا رہا. اسی لیے بہت سے علماء نے کہا کہ یہ بالکل ایکسیپشنل کیس اور استثنائی حالت ہے، اور اس سے شاید عملی زندگی کوئی ہدایت لینا بھی مشکل ہو. یہ بعض علماء نے کہا. خیر ہم اس قسم کے اقوال کو تو قابل اعتبار نہیں مانتے، لیکن واقعہ ایک بات بڑی عجیب کہ خندق کی لڑائی ہو پھر پیغمبر کا حدیبیہ کے ارادے سے جانا، جبکہ علم رسالت سے پہلے سے ہے کہ ہمیں سرحد کو چھو کے واپس آ جانا پڑے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعات کے مسئلہ ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا، لیکن ایک چیز ذہن میں یہ بھی آتی کہ صلح حدیبیہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پیغمبر اسلام کا اصل ٹارگیٹ و ہدف خیبر میں یہودیت کا گڑھ اور مرکز ہے، اصل میں یہودیت کی کمر توڑنا، اصل میں خاتمہ یہودیت کا کرنا، مگر یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام حدیبیہ کی جانب جائے۔ اچھا، اب یہ یہودیت کا خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ کہ جتنی بھی لڑائیاں کفار مکہ نے مدینے میں آ کے لڑی، چاہے وہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو، کوئی لڑائی ایسی نہیں کہ کفار مکہ کو یہودیوں کی پشپناہی حاصل نہ ہوئی ہو۔ اور پھر لڑائیوں کے سلسلے میں بتایا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا، یہودیوں کی سازشیں بڑھتی جا رہی۔ غزوہ بدر یہودیوں کا حصہ تھا لیکن بہت کم تھا، احد کی لڑائی میں یہودیوں کا حصہ اور بڑھ گیا، اور خندق کی لڑائی میں تو یہودی کھلم کھلا کفار مکہ کے دوست اور ساتھی بنتے آ گئے۔ واقعات کا تسلسل بتا رہا کہ یہودیت روز بروز یہی نڈر سرکش ہوتی جا رہی، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کا رسول یہودیت کی جانب توجہ نہیں دے رہا، ان کا دماغ خراب ہوتا چلا جا رہا۔ تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ اصل میں سازشوں کے اس گڑھ کو ختم کیا جائے۔ مکے کے کافروں میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں کہ وہ مدینے پہ بار بار حملہ کریں، یہ ان کو اکسانے والے، یہ ان کو برانگیختہ کرنے والے، اور ان کو مالی مدد اور جاسوسی نظام مہیا کرنے والے مدینے کے یہودی۔ اور یہ یہودی جب مدینے سے نکال دیے گئے تو اطراف مدینہ ہی میں یہ آباد رہے۔ اب ضروری ہے کہ خیبر پر حملہ کر کے خیبر کا خاتمہ کیا جائے، مگر ایک صحیح سپہ سالار یا جنرل کی حکمت عملی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس پر حملہ کرنا، خصوصاً اگر وہ باغی اور سازشی اور کینہ پرور اور دھوکے باز اور مکار لوگ ہیں، تو اس طرح سے حملہ کرو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کیا جا رہا۔ اچانک ان پہ حملہ کرو، اچانک ان کو جا کے لو۔ بظاہر یہی لگتا کہ پیغمبر اسلام نے اسی لیے مکے کا رخ کیا، یعنی بالکل الٹی سمت میں جا رہے ہیں۔ مدینے کے ایک طرف مکہ ہے تو بالکل متضاد اور مخالف سمت میں خیبر، پیغمبر اسلام مکے کی جانب جا رہے ہیں۔ اور پورا سفر ایسا کہ ہم اور آپ تو تاریخ میں اب پڑھتے ہیں، لیکن جب پیغمبر اس سفر پہ نکلے تو اکثریت کو یہ یقین تھا کہ یہ سفر موت کا سفر ہے۔ ہم اور آپ تو پڑھ لیتے ہیں کہ حدیبیہ کی صلح ہوئی اور مسلمان اس طرح آئے، لیکن یہ حالت دیکھ کر کہ ہم کافروں کے شہر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور کفار مکہ کا تعلق عرب کی اس ضدی قوم سے جو اپنی ناک اور آبرو کی خاطر اپنے آپ اور اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہوتا کہ آدمی کو شکست کا یقین ہو تو وہ سامنے نہیں آتا، مگر جب صرف رسم و رواج اور تانوں کا ڈر پیدا ہو جائے تو عمر ابن عبدود کا میدان خندق کا جملہ بھی یہی تھا، جب میرے مولا نے کہا کہ تین صورتیں تیرے سامنے، یا اسلام قبول کر لے یا واپس چلا جائے یا مقابلہ کر، تو اس کا جواب یہی تھا کہ واپس نہیں جا سکتا ورنہ عرب کی عورتیں تانا دیں گی۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی خاطر یقینی موت کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سوچنے کی بات، جس قوم کے بارے میں معلوم کہ جس کو اپنی ناک کٹنے کا اتنا خیال کہ اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے، بیٹیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ ہی اس لیے چلا کہ باپ کے برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی میرا داماد بنے اور بیٹی کی وجہ سے مجھے اس کے سامنے جھکنا پڑے، تو وہی کہ بیٹی کا وجود ہی ختم کر دو تاکہ آگے یہ جھکنے کا مسئلہ ہی پیدا نہ ہو۔ ایسی قوم یہ آسانی سے کیسے برداشت کرے گی کہ کوئی ان کے شہر پہ حملہ کرے اور وہ اسے اپنے شہر میں آنے دے؟ یعنی یہ وہ جنگ ہونے والی تھی اگر ہو جاتی تھی کہ جس کے اندر قریش مکہ کا بچہ بچہ کٹ مرتا، اس کے بعد ہی پیغمبر مکے میں داخل ہو سکتے اور پیغمبر کے ساتھ 1500۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی مثلاً موت کے منہ میں جا رہا، مرنا یقینی۔ تو یہ اسی لیے کہ پیغمبر اسلام خیبر کے یہودیوں کو یہ اطمینان دلانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان موت کے سفر میں جا رہے ہیں، ہمارا ایک بڑا خطرہ خود بخود ختم ہونے والا، اور پھر اچانک پیغمبر ان کو آ لیں گے۔ کیونکہ پرانا زمانہ وہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، خط اور تار کا نظام تو ہے نہیں کہ مکے کی پوری صحیح ضلع فوراً خیبر کے یہودیوں کو مل جائے۔ اور جو جملہ میں نے کہا
اس کے بارے میں قرآن بھی اشارتاً اس کی تائید کر رہا ہے. چنانچہ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا, وہ پورا سورہ جس میں صلح حدیبیہ کا ذکر, یہ کہہ کر کہ اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی, اس میں آگے چل کے ایک تذکرہ ہو رہا ہے, اور وہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں پیغمبر کے ساتھ نہیں گئے, جبکہ بظاہر اتنی پرکشش اتنا پرکشش وہ سفر تھا کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, وہ جنگ کا سفر ہی نہیں تھا کہ لوگ ڈرے, بلکہ اعلان یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں تو بہت سے ایسے لوگ بھی تیار ہو جانا چاہیے جو لڑائی بھڑائی سے بھاگتے ہیں, مگر ایک کثیر تعداد مدینے کی مدینے میں بیٹھی رہی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے پیغمبر کا خواب بھی سن لیا تھا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ہم احرام پہن کے عمرہ مکمل کر کے آ رہے ہیں. تو یہ خواب سننے کے باوجود اور یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ لڑنے نہیں جا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ایک بڑی تعداد گھروں میں بیٹھی رہی. پورے مدینہ جس میں کم سے کم 5,000 سے زیادہ مسلمان مرد تھے, 1400 پیغمبر احترام کے ساتھ چلے. آخر وجہ کیا؟ خود قرآن کہہ رہا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا, ان قریب تم سے کہیں گے, اسی سورہ کی آیت, سیقول ان قریب تم سے کہیں المخلفون, وہ لوگ کہ جنہوں نے خلاف ورزی کی, جو تخلف کیا, جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے, کیا کہیں گے؟ شغلتنا اموالنا واهلنا, مال اور جائیداد کی پریشانی اور گھر والوں کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکیں. وہ عذر پیش کریں گے, بہانہ بنائیں گے. اے حبیب, اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ تو راستے میں نازل ہو رہا, پیغمبر مکے سے واپس مدینے آ رہے, اور قرآن پیشین گوئی کر رہا کہ ہم قریب وہ مدینے کے اندر رہنے والے لوگ کہیں من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا, کہ ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہم کو روک دیا. یعنی کیسے کھلا ہوا کاروبار چھوڑ کے چلے جائیں, کیسے اس طرح سے دکان چھوڑ کے چلے جائیں, وہ لوگ یہ کہیں گے. اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ بس تفر لگا, اے رسول اب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے, ہم مجبوری کی وجہ سے نہیں گئے. پھر قرآن کہہ رہا تقولون بے السنت ہی ما لیس فی قلوبہم, یہ اپنے زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں, یہ خالی زبانی زبانی کہہ رہے ہیں, ان کے دل میں یہ نہیں. پھر ان کے دل میں کیا؟ اگلی آیت, بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, یہ قرآن کہہ رہا بلکہ یہ لوگ گمان کر رہے تھے کہ رسول اور صاحبان ایمان کبھی پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے. ان لن ينقلب الرسول, رسول نہیں آئیں گے, والمؤمنون اور مومن بھی نہیں آئیں گے, الى اهلهم ابدا, کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وزین له في قلوبهم, اور یہ چیز ان کے دلوں میں پختہ ہو چکی تھی, بالکل ان کو اس پر یقین کامل تھا. قرآن نے گواہی دی کہ مدینے میں عام افواہ یہ پھیلی ہوئی تھی کہ یہ جو عمرے پہ جا رہے, خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے جا رہے, پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی پہ عمل کر کے جا رہے, یہ موت کے منہ میں جا رہے. صاف صاف قرآن کہتا کہ ان کا گمان یہ تھا کہ واپس پلٹ کے مسلمانوں کو نہیں آنا. اہل مدینہ کی یہ حالت تو خیبر تک بھی یہی خبریں پہنچی ہوں, بظاہر یہ لگ رہا. اب اس کے بعد جب ہم واقعات کو اور زیادہ دیکھتے ہیں, اس حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر اسلام کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے. دو جمع دو چار کی طرح کا ایک مسئلہ کہ پیغمبر بغیر ہتھیار کے نہتے دشمنوں کو منہ میں جا رہے ہیں, اور ایسے دشمن جو ناک کٹنے کی بنا پہ اولاد کو قربان کر دیں, کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول کو اپنے شہر میں آنے دیں؟ کوئی تیاری نہیں. اور پھر ہم دیکھتے کہ جب انہوں نے پیغمبر کو روکا تو پیغمبر رک بھی گئے, کوئی مزاحمت نہیں کی, کوئی مقابلہ نہیں کیا, جنگ کی تیاری نہیں. اور لشکر اسلام ناراض سے ناراض ہو کر چلا گیا. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ حدیبیہ کے میدان 7-8-9 واقعات ایسے پیش آئے کہ مسلمان ابھی ایک صدمے سے سنبھلنے نہیں پائے کہ دوسرا صدمہ آ گیا, دوسرے صدمے سے سنبھلنے نہیں پائے کہ تیسرا صدمہ آ گیا. کیونکہ قریش مکہ تو مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ غصہ دلا رہے, اب پیغمبر اسلام کا عجیب عمل, پیغمبر کوئی وضاحت نہیں کر رہے, خاموش بیٹھے. ورنہ ایک بالکل چھوٹی سی بات کہ جب کسی بھی لیڈر کی قوم میں, گروہ میں, جماعت میں اختلاف پیدا ہوتا, انتشار پیدا ہوتا, غم اور غصہ پیدا ہوتا, تو لیڈر جگہ جگہ وضاحت کرتا, تاریخ قلب کرتا, لوگوں کو سمجھاتا ہے، حکمتیں اور مصلحتیں بتاتا ہے، لیکن آپ پورے واقعات میں دیکھ لیجیے پیغمبر اتنا تو کہہ دیتے کہ اللہ بہتر کرے گا، اس کے آگے کوئی تفصیل نہیں، اس کے آگے کوئی وضاحت نہیں۔ مسلمانوں کا غصہ بڑھتا جا رہا، کبھی شرائط کے مسئلے پر، کبھی ابو جندل کی واپسی پر، کبھی قریش کی ضد پر، لیکن پیغمبر نہ صرف یہ کہ جنگ نہیں کر رہے، مسلمانوں کو ٹھنڈا بھی نہیں کر رہے، ان کے سامنے کوئی وضاحت بھی نہیں کر رہے۔ مدینے شہر میں چھوٹا چھوٹا واقعہ پیش آ جاتا، فوراً پیغمبر منبر پہ جاتے اور صورتحال بتاتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، اصل واقعہ کیا۔ اور یہاں پر پیغمبر کے وہ صحابی جو پیغمبر کے خواب پر بھروسہ کرتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان تک کا خبر غصہ اتنا بڑھ چکا اور پیغمبر بالکل خاموش۔ ایسا لگ رہا کہ یہاں بھی رسول کی کوئی مسئلہ ہے کہ میرے لشکر میں جتنے بھی غم اور غصے کی لہر دوڑتی جائے، یہ اس وقت بہتر قریش کو یہ اطلاع مل رہی ہے، ان کے تو سامنے ہے، اور خیبر میں بھی یہ اطلاع جا رہی ہوگی کہ لشکر اسلامی میں پھوٹ پڑ گئی، لوگ پیغمبر اسلام سے غیر مطمئن ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر نے اتنی جسارتیں بھی برداشت کر لی کہ رسول کے منہ پہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں آپ کی نبوت میں شک، اور پیغمبر خاموش رہے، صرف اسی لیے کہ اس وقت یہ خبر پھیل جانا۔ اب اللہ کا رسول تو معاذ اللہ کوئی جھوٹی خبر نہیں پھیلا سکتا، پیغمبر کو کوئی افواہ نہیں پھیلا سکتے، لیکن اگر دشمن خود ہی لشکر اسلام کی یہ حالت دیکھ کے سمجھے کہ اب تو مسلمان ہار گئے، ان کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہ اپنے رسول سے غیر مطمئن ہو گئے، تو دیکھیے دشمنوں کو اطمینان کا سانس لینے کا ایک اور موقع ملے گا کہ اب تو ہم بالکل محفوظ ہو گئے، کون ہم پر حملہ کرے گا؟ ابھی تو رسول اور ان کے ساتھی آپس کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوئے۔ بظاہر ایسا لگ رہا کہ حدیبیہ کے واقعے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ خبر خیبر کے یہودیوں کو ملتی رہے اور ان کو اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے، اور اللہ کا رسول ان کے اسی اطمینان کے دوران اچانک ان پہ حملہ کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتا۔ اس لیے نہیں کہ پیغمبر اسلام یہودیوں کی پوری طاقت سے لڑتے ہوئے معاذ اللہ گھبراتے، بلکہ اس لیے کہ پیغمبر ہمیں اور آپ کو جہاد اور جنگ کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ مسلمان صاحب امن ہوتا ہے، لیکن بیوقوف، بھولا بھالا، معصوم اور سیدھا سادہ نہیں ہوتا، اسے جنگی حکمت عملی بھی رسول سکھائیں گے۔ جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ رسول بتاتے، جس طرح روزہ رکھنے کا طریقہ رسول بتاتے، جس طرح تو معاشرتی مسائل کہ خرید و فروخت کیسے کی جائے اور شادی کیسے کی جائے یہ رسول بتاتے، اسی طرح سے جنگوں میں کس طرح سے دشمن پہ حملہ کر کے اس کو مغلوب کیا جائے یہ بھی پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں۔ تو یہ اصول ہمارے سامنے آ رہا، اور اس واقعہ اس اصول کو لے کر پاکستان کے جن فوجی کالجز میں پوری پوری کتابیں لکھی گئی کہ دشمن کی توجہ کو ایک طرف مبذول کر کے اسے اطمینان کے ساتھ کا موقع لینا اور پھر اچانک اس کے اوپر حملہ کر دینا۔ اب دیکھیے حدیبیہ کے میدان میں، بس یہ تبھی میری مکمل، حدیبیہ کے میدان میں مسلمان ناراض ہو رہے، اور اس سے زیادہ اسلام کی توہین کیا کہ کافروں کا وفد سامنے بیٹھا اور پیغمبر پر اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان پیغمبر پر اعتراض کافروں کے سامنے کر رہے، انسان کو غیرت آ جاتی ہے۔ پیغمبر کو کم سے کم اتنا کہہ دینا چاہیے تھا کہ تمہیں جو اختلاف ہے تنہائی میں کرو، بعد میں کرو، راستے میں کرو، مدینہ پہنچ کے کرو، یہ کوئی موقع ہے اختلاف کرنے کا کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے بیٹھا اور ان واقعات سے مزہ لے رہا؟ یہاں پیغمبر کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے بالکل الٹی بات ہوئی، بالکل الٹی بات کہ کافروں کے سامنے تو پیغمبر مسلمانوں کو ہر قسم کی سرکشی دکھانے کا موقع دے رہے، ہر قسم کے غم اور غصے کے ظاہر کرنے کا موقع دے رہے، اور جب تنہائی ہوئی تو پیغمبر صفائی پیش کر رہے، وہاں پیغمبر اطمینان دلا رہے، اور وہ کہتے پورے حدیبیہ کے میدان جو چپا چپا مکے کے کافروں سے بھرا ہوا، پیغمبر اسلام سارے مسلمانوں کی باتیں سن رہے اور خاموش، اور ادھر یہ لشکر واپس چلا اور مدینے اور مکے کے آدھے راستے میں پہنچا۔ اب یہاں کوئی غیر نہیں، یہاں فقط اپنے ہی اپنے، یعنی صرف مسلمان۔ اس وقت قرآن کی آیت نازل ہو رہی جو مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کر رہی، جو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دلا رہی، وہ دو آیت۔ دوسری والی وہ آیت جو میں نے 6 تقاریر میں پڑھی کہ یاد رکھو کہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا، اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچا دکھائے گا اور تم مسجد الحرام میں جاؤ گے۔ یہ جملہ پیغمبر اگر وہاں کہہ دیتے، یہاں مسلمان غم اور غصے سے تڑپے جا رہے تھے، تو کافی فرق پڑ جاتا، وہاں پیغمبر خاموش رہے، اور راستے میں جب مسلمان رو پیٹ کر غم و غصہ ظاہر کر کے غیروں کے سامنے پیغمبر سے اختلاف کر کے جب تنہائی میں پہنچے تو قرآن یہ وعدہ کر رہا کہ گھبراؤ نہیں، اتنا پریشان نہ ہو، یہ خواب سچا ہوگا اور تمہیں واپس مکے میں آنا، ایک یہ بات. اور دوسری بات جو آج کی تقریر کے لیے آیت کا انتخاب ہوا سورہ فتح کی آیت، وہ آیت کا ترجمہ سن لو، میری بات مکمل ہوگی. وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اللہ تم سے وعدہ کرتا کہ ترتیب آ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی، اور ابھی واپس جاؤ گے تو مدینے والے یہ تانا دیں گے، یعنی تانا نہیں، مدینے والے یہ کہیں گے، کون مدینے والے جو تم سے تمہارے اوپر فاتحہ پڑھ چکے کہ یہ تو واپس آنے والے نہیں. اور پھر خدا کہہ رہا وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اللہ تم سے وعدہ کرتا تمہیں بڑی بڑی مال غنیمت اور بڑی بڑی دولت ملے گی. ارے کاش یہ وعدہ اللہ دو تین دن پہلے وہاں کافروں کے سامنے کر لیتا تو وہ شک، رسالت میں شک اور وہ اختلافات اور مسلمانوں کا احتجاج وہ سب ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا. وہاں قرآن خاموش، وہاں رسول خاموش، جو کہنا ہے کہو غیروں کے سامنے. اور تنہائی میں پہنچے تو وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اللہ تم سے وعدہ کرتا مغانم کثیرا کا، بہت بڑی تعداد میں تمہیں مال و مال غنیمت ملے گا. اور دیکھیے یہ شاید قرآن میں واحد موقع جہاں پہ قرآن کس طرح سے دلوں کو تسلی دے رہا. اب یہ تو وعدہ کر لیا، مگر یہ مسلمان، یہ بہت نازک منزل، احترام کو بھی خیال کرنا ہے اور بات بھی کہنا پڑ رہی، مگر یہ مسلمان ابھی عمرے کے مسئلے میں دیکھ چکے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم عمرہ کرو گے، مگر وہ وعدہ ایک سال کے بعد پورا ہوگا. تو وہ سوچ سکتے کہ اللہ یہ جو مال و غنیمت کا وعدہ کر رہا، یہ بھی کہیں عمرے جیسا وعدہ نہ ہو جائے کہ معلوم ہوا 5 سال گزر گئے پھر اللہ نے مال و غنیمت دلوا دی. تو قرآن کا جملہ دیکھیے، آیت کیا ترتیب رکھی ہے قرآن نے الفاظ، وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اللہ تمہیں کثیر مال و غنیمت کا وعدہ کرتا، فاجل ہذا، اور ایک مال و غنیمت تو تمہیں فوراً ملنے والا، ابھی فوراً، فاجل لکم ہذا، اللہ نے تمہارے لیے، اجل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاجیل، اجلت، فوراً، ایک خالی وعدہ کر سکتا ہے قرآن کہ تمہیں مال غنیمت ملے گا. مومن کے لیے اللہ کا یہی وعدہ بہت کافی، مگر ایسا لگ رہا کہ واقعاً ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دینا، واقعاً خدا محسوس کر رہا کہ اب یہ مسلمان جن کی اکثریت مخلص ہے انہیں دلاسا دینا ضروری ہے، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اور فاجل لکم ہذا، اور ایک مال غنیمت تو فوراً ملنے والا. یہ کون سا مال غنیمت؟ یہ وہی خیبر کا تذکرہ ہو رہا کہ مسلمان مدینے پہنچے اور 30 دن کے لیے 30 دن کے اندر خیبر کے لیے نکل گئے. تو یہ سارے جملے کہ گھبراؤ نہیں، خواب پورا ہوگا، جاؤ گے مکے میں، عمرہ کرو گے، مال غنیمت ملے گا، ایک مال غنیمت تو فوراً ملنے والا، کیا یہ ساری آیتیں ایسا نہیں بتا رہی کہ اللہ صلح حدیبیہ سے ان مخلص صحابیوں کے غم اور غصے کا اندازہ ان کو تسلی دی جا رہی، ان کے اوپر مسلسل وعدوں کے ذریعے سے نعمتیں نازل کی جا رہی. وجہ کیا؟ میں اپنا ایک نظریہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو غور سے دیکھا جائے، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو دل میں مطمئن ہوتا کہ مسئلہ یہی کہ جو واقعات غیروں کے سامنے پیش آئے وہ اس لیے کہ پیغمبر کو اصل میں خیبر میں یہودیت کی کمر توڑنا، خیبر بہت پرانا اور مضبوط قلعہ، تو اس پر اس طرح حملہ کرنا جو واقعاً ان کو شکست دی جا سکے، پیغمبر نے صلح حدیبیہ کر کے ان کی توجہ کو ہٹائے میدان میں یہ ظاہر کیا. دیکھیے پیغمبر نے خود کچھ نہیں کہا، واقعات بن گئے کہ شاید لشکر اسلامی میں پھوٹ پڑ گئی، مسلمان اب پیغمبر سے ناراض ہو گئے، یہ ظاہر کیا اور راستے میں تسلی دے دی، اور وہ سارا اختلاف اور سارا غم و غصہ ختم ہو کے رہ گئے، کیونکہ انہی مسلمانوں کو خیبر کے قلعے میں لے جانا. تو یہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر اگر یہ نتیجہ نکالا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خیبر کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا، خصوصاً جنگ خندق جو کافروں نے پوری کی پوری یہودیوں کی پشت پناہی کی بنا پہ لڑی، اس نتیجے پر مسلمان پہنچ گئے کہ اب کافروں کا مقابلہ مشکل نہیں، لیکن جب تک کہ یہودیت کی کمر نہیں توڑی جائے گی عالم اسلام اور مدینے کی اسلامی حکومت کو سکون نہیں مل پائے گا. اچانک حملہ رسول کر سکتے، معجزے کی طاقت بھی ہے، علی جیسا سپاہی بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو آئندہ کبھی کوئی ایسا دشمن آ جائے اس کے مقابلے کا طریقہ سکھانا، تو یہ طریقہ پیغمبر نے سکھایا کہ اگر بظاہر دنیاوی اعتبار سے دشمن زیادہ طاقتور نظر آئے تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ اس کو غافل کرو، اس کی توجہ کو ہٹاؤ، اس کو بظاہر ایسا شو کرو کہ ہم کسی اور محاذ پہ جا رہے ہیں، اور پھر اچانک اس کے سر پر پہنچ جاؤ، پیغمبر مدینے واپس آئے. اور مدینہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صرف 20 دن انتظار کیا اور اچانک حکم جاری کیا کہ چلو خیبر کی جانے. اچھا اس 20 دن کے دوران بھی کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے جس کی بنا پر خیبر پر اب ویسے بھی حملہ کرنا ضروری تھا. ایک تو خیبر مسلمانوں کی دشمنی کا اور سازشوں کا اور مکاری کا گڑھ بن گیا, لیکن پھر اس دوران خیبر کے یہودی بھی وہ بھی دیکھ چکے تھے خندق کی لڑائی کے بعد. ایک جملہ کئی مرتبہ حدیثوں میں بھی آتا, اپنے دشمن کو گمراہ سمجھو بے وقوف نہ سمجھو. وہ بھی بہرحال واقعات کو دیکھ کے کچھ نتیجہ نکالتا. خیبر کے یہودی خندق کی لڑائی کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے, وہ کیا کہ اپنا کام آدمی خود ہی کر سکتا. ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بار بار کفار مکہ کو سہارا دیا, پیسہ مہیا کیا, جاسوسی کی ان کی خاطر, مدینے کی ایک ایک رپورٹ بھیجتے رہے, مگر ہر مرتبہ وہ ناکام رہے. اب اگر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ہمیں خود ہی میدان میں نکلنا پڑے گا. خیبر کے یہودی اسی منصوبے پہ چلے جس پہ امریکہ آج چلتا نظر آ رہا, کہ پہلے تو بہت کوشش کہ مثلاً خلیج میں بھی یہی کے ملکوں کو استعمال کر اسلامی انقلاب کو ناکام اور مسلمانوں کو شکست والا بنایا جائے. دیکھا وہ سب سازشیں ناکام ہو گئی, تو اب لنگوٹ کس کے خود ان کو اترنا پڑا کہ نہیں اب ہمیں براہ راست اس مسئلے میں آنا پڑے گا. یہی یہ کون سی سنت ہے؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی سنت. انہوں نے بھی دیکھا, اگر مسلمان دیکھ رہے کہ یہودی ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ, تو یہودی بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ بدر میں ہم کافروں کو لے کے آئے ہمارا پیسہ بھی گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا, احد میں ہم کافروں کو لے کے آئے ساری محنت ضائع, خندق میں تو ہم نے اتنی بھرپور مدد کی کافروں کہ ہمارا پورا قبیلہ اسلام کے قربان ہو گئے, بنو قریظہ قتل کیے گئے اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا, مگر کفار مکہ نے ان کی حمایت نہیں کی. جب وہ مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ کر رہے تو کفار مکہ خندق کا میدان چھوڑ کے چلے گئے, تو اب یہ بنو قریظہ والے ان کے الفاظ میں پھنس کے رہ گئے. کہا کہ یہ دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھنے سے فائدہ نہیں, اب ہمیں خود مسلمانوں کا مقابلہ کرنا, اور ان میں تکبر و غرور بھی تھا. جب وہ ایک طرف خیبر کے قلعے کو دیکھتے تھے دوسری طرف مرحب و حندر کو دیکھتے تھے کہ ہم بہرحال کفار مکہ سے طاقت میں زیادہ ہی ہے, کم نہیں. اب تک تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارا زیادہ پیسہ اور ہمارے نوجوان اس مسئلے میں صرف نہ ہو, لیکن اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں میدان میں نکلنا ہی نکلنا. تو خندق کی لڑائی کے اعتبار سے بڑی اہم تھی کہ پیغمبر اسلام تو خیر رسول, ان کے بارے میں یہ جملہ کہنا مناسب نہیں, لیکن مسلمان سمجھ گئے کہ اب کافروں سے مقابلہ کوئی بڑی بات نہیں, اصل چیز ہے وہ سور, وہ مما, وہ سر چشمہ کے جہاں سے کفار کے لشکر آ رہے ہیں. اور یہودی بھی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب چھپ کے سازشیں کرنے کا موقع نہ رہا, اس میں ناکامی ہی ناکامی ہوئی اور کمزوری بھی ہو گئی. جب ایک سازش ناکام ہوتی تو سازش کرنے والوں کے دل ٹوٹتے تو ہیں, اب ہمیں براہ راست مسلمانوں کے سامنے آنا. یہ دو طرف ذہنی طور پہ تیاری اور آمادگی ہو گئی. اور پھر خیبر ہے کیا چیز؟ اگر کہ سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر میں خیبر کی تاریخ آ چکی, لیکن اسے یاد ہوگا 108 ہفتے یا 106 ہفتے پہلے کی بات, اس اعتبار سے مختصر چیزوں کو دہرانا پڑے گا. یہودیت حضرت موسیٰ کے عرصے کے بعد دو گروہ تو بن چکے تھے, ایک مخلص علماء اور مخلص زاہدوں کا گروہ تھا اور ایک ان علماء کا گروہ تھا جن کو نبی کے بعد ایسا اقتدار اور دولت کا چسکا اور مزہ لگا کہ اب وہ اس تصور سے گھبرا رہے تھے کہ کوئی آئے گا اور ہم سے یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں گی. کرسی اور اقتدار کا نشہ یہ خالی ہمارے ملک تک نہیں ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں مشترک چیز ہے. ایک ایسا ان کو چسکا لگ چکا تاریخ ائمہ میں بھی آپ دیکھیں تو کم و بیش ایسی ہی صورتحال پیش آئی. فرقہ واقفیہ ایک فرقہ ہے جو 7ویں امام کے بعد اور 8ویں امام کی امامت شروع ہوتے ہی پیدا ہو گئے. فرقہ واقفیہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ فرقہ ہے جنہوں نے امامت کے مسئلے میں وقوف کیا, قیام کیا, ٹھہر گئے, 7ویں کے بعد آگے نہیں بڑھے, رک گئے. وجہ کیا؟ وجہ یہ, اب اس کی مصلحتیں تو سیرت ائمہ, بشرط حیات, اور توفیق پروردگار سیرت رسول کے بعد سیرت ائمہ آئے گی تفصیل کے بعد. لیکن ایک مختصر سی بات, تاریخ کے اندر یہ ہے کہ دو اماموں کے بعد بہت کچھ رد و بدل ہوا شیعہ کے اندر, یعنی بہت سے ایسے لوگ جو امام کی زندگی میں بڑے مخلص نظر آ رہے تھے ایسا بدل گیا کہ ان کی وجہ فقہی مسائل اور احادیث کا ذخیرہ اسے بچانا مشکل ہو گیا. کہ یہ دھوکے باز قسم کے لوگ جب تک اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتے کتنی ہی حدیثیں اور مسئلے بتا چکے, اب اس سے احادیث کے ذخیرے کو صاف کرنا آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. چھٹے امام کے بعد وہ جو اسماعیلی مذہب نکلا اس نے بڑی تعداد میں شیعت کے نوجوانوں کو گمراہ کر دی, اور ساتویں امام کے بعد آٹھویں امام کے آغاز امامت کے آغاز وہ کیا ہوا, وہ یہ ہوا کہ ساتویں امام بلکہ ہر امام اپنی زندگی میں ایک نظام بنا کے رکھتا تھا اپنے شیعوں کے لیے. ہر شہر میں ایک وکیل و نمائندہ ہوگا جو خلص جمع کرے گا, شریعت کی جو دوسری واجب رکھنے ہیں وہ جمع کرے گا, لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا. خصوصاً پانچویں امام کے بعد تو یہ نظام بہت ہی مستحکم ہو گئے. ساتویں امام نے اپنی امامت میں بھی ہر شہر میں اپنا ایک نمائندہ, کہیں دو کہیں تین, جیسا شہر ہو دو دو تین تین نمائندے مقرر کیے. ساتویں امام چلے گئے قید خانے میں, چودہ سال وہاں رہے. ابھی آٹھویں امام کی امامت شروع نہیں ہوئی تو سارا نظام انہی وکیلوں کے ہاتھ میں تھا, چودہ سال ان کے ہاتھ میں مکمل نظام آ گئے. اس سے پہلے یہ صرف واسطہ ذریعہ اور میڈیم تھے, ادھر خلص ملا ادھر ساتویں امام کو پہنچا, ادھر کوئی شرعی رقم ملی ادھر منتقل کرو. چودہ سال ایک طرح سے ان کے پاس پورا اختیار رہا. اب امام کو تو نہیں دینا, اب خود اپنے پاس رکھتے اور وہ امام جو ان کو ہدایت دے کر کہ اس حالت میں اپنی مرضی سے خرچ کرو, وہ موقع تو پتا ہے کہ کہاں کہاں خود خرچ ہوگا, یتیم بیوہ ضعیف علماء یہ سارے موارد. جب ساتویں امام چودہ سال تک قید خانے میں رہے مزہ آ گئے ان لوگوں کو خود مختاری کا. ساتویں امام شہید ہوئے اور آٹھویں امام کی امامت شروع ہوئی, امام نے ان لوگوں سے حساب مانگا. بس سب نے ان میں مخلص لوگ بھی تھے ایک ایک بھائی کا حساب دیا, اکثریت کسی بات پہ ناراض ہو گئے, فرقہ واقفیہ بن گئے, اعلان کر دیا کہ ساتویں امام شہید ہی نہیں ہوئے. خدا اگر قید خانے سے عیسیٰ کو زندہ اٹھا سکتا تو ہمارا امام تو عیسیٰ سے افضل خود ایسے شہید ہو جائے گا قید خانے. ابھی جب ساتواں امام زندہ تو آٹھواں کو امام ہو نہیں سکتا, یہ امامت کا دعویٰ غلط. یہ تاریخوں میں کہ ان لوگوں نے جن میں علماء نہیں تھے, اچھا یہ بھی ایک جملہ آپ عجیب سنیں گے کہ جو امام کے مدرسے میں علماء تربیت پاتے عام طور پر امام وکالت ان کو نہیں دیتے, عام طور پر مسئلہ تھی ان کی جان بچانے کے لیے. حکومت زیادہ ڈرتی تھی ان لوگوں سے جن کے پاس پیسہ جمع ہو رہا, ان کے پیچھے زیادہ لگی رہتی تھی. تو امام نے ان اپنے شاگرد علماء کی جان بچانے کے لیے یہ دو الگ الگ نظام بنا دی, پیسہ عام لوگوں کے پاس ہو تاکہ اگر اس میں سے کوئی مارا جائے تو معاشرے کو زیادہ بڑا نقصان نہ ہو. اس صرف ایک بینکر کا کام کر رہا, ایک عالم کی شہادت معاشرے کے لیے نقصان عظیم ہے. تو امام نے اپنے زمانے میں یہ مصلحت رکھی. ایسے وہ وکلاء کی اکثریت فقط اس اقتدار اور پیسے کی لالچ کے اندر آٹھویں امام کی امامت کا انکار کر بیٹھی. تو یہ مسئلہ ہر دور میں ہے, یہودیت کا مسئلہ بہت پرانا کہ ان کے علماء تھے شروع میں بڑے مخلص و دیدار, مقدس و پہزدار, دو گروہ ہو گئے. مخلص لوگ کم رہ گئے اور زیادہ تر پہ یہ مزہ آ گئے, اور اس مزے نے ان کو ڈرا دیا کہ اگر وہ آخری رسول آ گئے جن کے بارے میں ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا کہ وہ آئے گا, اور قرآن کے الفاظ یہ اس کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے باپ دادا کو پہچانتے, ایک ایک علامت ان کے پاس تھی, مگر یہ تصور ان کو خوفزدہ کیے ہوئے کہ آخری رسول آئے گا تو ہماری قیادت چھن جائے گی, نہ کوئی ہم سے مسئلے پوچھنے آئے گا, نہ کوئی ہمیں پیسے دینے آئے گا, نہ کہیں ہماری سرداری چلے گی. یہ دو گروہ ہو گئے. مخلص لوگ وہ اتنے بے چین ہوئے, یہ تاریخ یہودیت ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, مگر مخلص لوگ اتنے بے چین ہوئے کہ وہ اپنا وطن شام اور فلسطین چھوڑ کے مدینے میں آ گئے. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری رسول اس شہر میں آئے گا جس کے ایک طرف بہت کا پہاڑ ہوگا, دوسری طرف ایر کا پہاڑ ہوگا, ایر اور بہت ما بین الایر والبہت, یہ آخری رسول کا شہر. یہ تاریخوں میں لکھا. اس زمانے میں مدینہ ایک میدان تھا, کوئی شہر نہیں تھا, ویرانہ تھا. وہاں کے بارے میں یہ تاریخوں میں لکھا, ایک بڑی تعداد میں, لیکن چھوٹی بات نہیں, اپنے جمے جمائے کاروبار اور جائیداد کو چھوڑ کر عزیز و اقارب خاندان اور رشتہ دار کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کے بیٹھنا، مگر اتنے تڑپ رہے تھے کہ کہا کہ آخری رسول یہ یقین ہے کہ ہمارے شہر میں تو آئے گا نہیں، تو جہاں آئے گا ہم پہلے سے وہاں کیوں نہ پہنچ جائیں، جنگل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ دوسری بات کہ جب وہاں پہنچے تو ایر اور عہد یہ نہیں مل رہے، جنگل ہے وہاں کوئی آدمی بھی نہیں، کون بتائیے عہد ہے کون بتائیے ایر۔ تو پھر اس کے اطراف نشانیوں سے یہ تو پہچان لیا، کھجوروں کے باغات ہیں، زمین ایسی ہے، موسم ایسا، یہ تو پہچان لیا کہ اسی علاقے میں کہیں ہوگا رسول، بس وہیں پہ اپنی آبادیاں اور بستیاں بنا دیں۔ اور خیبر انہی لوگوں نے آباد کیا، خیبر کا علاقہ چونکہ عرب میں سب سے سرسبز شاداب ہے، طائف کو چھوڑ دو، اب طائف چھوٹا شہر ہے، خیبر تو وسیع جائیداد و زمینیں، یہاں پہ جا کے یہ آباد ہوگا۔ کون لوگ؟ جو رسول کی تلاش میں اس لیے نکلے کہ آخری رسول کے نام پہ ہماری جان اور اولاد قربان، پہلے سے جا کے بیٹھو اور پیغمبر اسلام کی مدد سے انتظام کرو اور بڑے مضبوط قلعے بنا لی کہ شاید آخری رسول کو آنے کے بعد دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط قلعوں کی ضرورت پڑے، وہ رسول کے لیے بنائے گا۔ یہ ایک طرف یہ خیبر اس طرح بنا اور آباد ہوا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ رسول کے آنے کے بعد وہی شہر جو بزرگوں نے کس نیت کے ساتھ بنایا تھا، اولاد اور نوجوانوں نے اور باپ کی نسل نے کس طرح سے اسی کو رسول کے خلاف استعمال کیا۔ ایک تو یہ مثلا، یہ کون لوگ تھے جو خیبر آباد کر رہے ہیں؟ مخلص یہودی علماء، عام آدمی نہیں، عام آدمی کے پاس تو وہ نشانیاں تھی ہی نہیں، یہ سارے کے سارے صاحبان علم تھے کہ جو یہاں آئے۔ اور ادھر ان کو بھی یاد کی جو دنیا پرست پیسے کے لالچی اور اقتدار کے متمنی علماء تھے یہودیت، وہ اپنی کتابیں کھول کھول کے بیٹھے اور آخری رسول کو دنیا میں آنے سے روکنا چاہتے۔ علامہ مجلسی کی حیات القلوب کا پہلا حصہ پڑھ لیا، پہلے 50 صفحے، جناب ہاشم رسول کے پردادا، کیا ان کے اوپر یہودیوں نے اٹیک نہیں کیا جب وہ مدینے میں گئے تھے جناب سلمہ سے شادی کر؟ سلمہ پیغمبر اسلام کی پردادا، ہاشم پیغمبر اسلام کے پردادا، ان دونوں کی شادی مدینے میں ہوئی تھی۔ تاریخوں میں لکھا کہ پہلے یہودی علماء ہاشم کو دیکھتے ہیں مدینے میں پہچان گئے یہ آخری نبی کا جد، انہوں نے پوری کوشش کہ سلمہ کا باپ کسی طرح بھی اس شادی پہ راضی اور تیار نہ ہو۔ سنا کہ ایسے ایسے جناب سلمہ کے والد ایسے ایسے بہانے سکھائے کہ بعد میں خود اس مرد بزرگ کو شرم آ گئی کہ میں بھی کتنی زیادتی پہ اتر آیا اور یہاں تک کہ اس نے ان کو دربار سے نکال دی کہ دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے، ہم تم یہاں سالوں سے رہ رہے تو تم نے مجھے ذلیل و بے آبرو کر دیا۔ لیکن وہ دربار سے نکلے نہیں، تلوار لے کے ہاشم کے اوپر حملہ کر دی۔ یہ تاریخ اور سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر، خیر کسی طرح پروردگار نے وہاں اس کو بچایا۔ پیغمبر کے دادا یعنی انہی ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب، جیسے ہی وہ مدینے سے مکے جا رہے ہیں یہودیوں نے 70 یہودیوں نے گھیر کے حملہ کیا۔ تاریخ سیرت رسول میں بھی ملے گا، حیات القلوب کے اندر بھی آپ کو شروع یہ تفصیل ملے گی۔ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ جنہوں نے خواب بھی دیکھا، یہ تاریخوں میں کہ جب جناب عبداللہ کی ولادت تو یہودیوں کے پاس ایک کرتا تھا حضرت یحییٰ، وہ یحییٰ کہ شام کی جامع مسجد میں جب آپ جاتے ہیں دمشق کی جامع مسجد تو جناب یحییٰ کے حوالے سے کچھ زیارتیں آپ کرتے ہیں، مظلوم نبی جناب یحییٰ جنہیں ایک رقاصا کے کہنے پر اس زمانے کے بادشاہ نے مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے تاریخ انبیاء کا۔ جناب یحییٰ کا کرتا، اس کے بارے میں تمام یہودی علماء کو پتا کہ جس دن آخری رسول کا باپ پیدا ہو اس کرتے سے خون جاری ہو جائے، اور ادھر خون جاری ہوا، شام، فلسطین، مصر، عراق، ہر جگہ سے یہودی علماء ایک جگہ میٹنگ کرتے کہ آثار خطرناک، آخری رسول کا باپ اس دنیا میں آ گیا، ہم نے اتنی کوشش پہلے پر دادا کو مارنے کی، دادا کو مارنے کی، اب باپ اس دنیا میں پیدا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ انہیں یہودیوں میں جو سب سے بزرگ عالم تھا کھڑا ہو گیا، کہا کہ تمہاری عقلوں کے پتھر پر وہ رسول جو ساری دنیا میں حق اور انصاف پھیلانے آ رہا اور جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی مخالفت کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے اور آخرت بھی تباہ کر رہے۔ نوجوان علماء کھڑے ہو اور کہا کہ اس گڈھے کی زبان کو کھینچ لو، ہم اس درختی کو کاٹ دیں گے جس میں پھل لگتا، آخری رسول کا باپ ہی نہ رہے گا تو آخری رسول کیسے پیدا ہوگا؟ اور نوجوانوں نے ٹیم بنا کے مکہ بھیجی۔ وہ سارے واقعات تاریخوں میں ہے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہودیت کی دشمنی کا سلسلہ خاص ذات رسالت سے کتنا پرانا. اور پھر وہ واقعہ کہ جب یہاں پہنچے یہ لوگ تو پتہ چلا کہ ہمارا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہونے جا رہا. ہم عبداللہ کو نقصان پہنچانے آئے تھے, یہاں پتہ چلا کہ ان سے اپنے والد اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی کہ میرے 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو قربان کروں, اور نام عبداللہ کا نکلا. اب تو یہ ابھی بڑے خوش ہوں تاریخ میں کہ جتنے دن تک یہ واقعہ چلتا رہا عبداللہ کی شہادت کا مسئلہ بڑا مزہ لے لیتے. پرانی خاتمہ مگر اس وقت پیسے کی لالچ جناب آمینہ یا زہر والی سوئی یا کسی اور طریقے سے زہر دینا چاہتی, یہاں سے یقیناً موجودہ پیش آیا. باقی جتنے واقعات چلے جناب حاشر ظاہری اعتبار سے مقابلہ کیا یہودیوں کا, عبد المطلب یہودیوں نے اٹیک کیا جناب عبد المطلب کے چچا نے تلوار چلائی, عبداللہ مدد کے لیے خاندان آیا, آمینہ کی مدد خاندان میں کسی نے نہ کی کیونکہ سب باہر, تو ایک موجودہ پیش آیا. سلسلہ چل رہا ہے اور ہر ناکامی یہودیت کو اور پریشان کرتی جا رہی, مگر پھر بھی یہودیت ایک لمٹ اور حد میں تھی. جس دن رسول مدینہ پہنچے اس دن سے تو یہودیت کا غصہ انتہائی عروج پر, کہ مدینہ جیسا شہر ہمارے ہاتھ سے نکلا. اور پھر وہ تین واقعات یکے بعد دیگرے کہ تین قبیلے مدینہ میں ہیں یہودیوں, پیغمبر نے پہلے سزا کے طور پہ پہلے قبیلے کو نکالا جنہوں نے ایک مسلمان عورت بازار مدینہ میں بے حجاب کر دیا, اور پھر پیغمبر نے دوسرے قبیلے کو باہر نکالا جنہوں نے پیغمبر کے سر پہ پتھر پھینک کر شہادت رسول کا منصوبہ بنایا, اور پھر تیسرے قبیلے بنو قریظہ کو پیغمبر اسلام نے قتل کرایا, اس لیے کہ ان کا جرم زیادہ سنگین تھا. انہوں نے پہلے دو قبیلوں کی طرح کوئی ایک یا دو افراد سے حملہ نہیں کیا, خندق کی لڑائی کے دوران مسلمان عورتوں کے قلعے پہ حملہ کیا اور مسلمان لشکر کے پیچھے سے اٹیک کرنا چاہا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب فیصلے کا وقت آیا تو رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جج بنا لیا. بہرحال وہ ایک قبیلہ تو مارا گیا, باقی دو قبیلے نکلے. یہ دونوں نکل کے کہاں گئے؟ سیدھے خیبر میں پہنچے, خیبر کے قلعے کے اندر پہنچے. خیبر جو پہلے ہی ان تمام یہودیوں کا مرکز بن چکا جو پیغمبر کے قتل کی سازش کے لیے اپنے وطن سے آتے تھے, شام بہت دور مکے آئے ناکام ہو گئے, واپسی میں خیبر ہی میں رہ پڑے. سنا کے رفتہ رفتہ خیبر اتنی بڑی آبادی بن گئے کہ شیخ طبرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فقط اس آخری قلعے میں جسے مولا نے فتح کیا 14,000 نوجوان ہتھیار بند موجود تھے. اس زمانے کے اعتبار سے 14,000 کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج مانی جائے وہ ایک قلعے میں, جبکہ ایسے 6 اور چھوٹے چھوٹے قلعے خیبر کے میدان میں. تو خیبر بنیادی طور پر بنایا ان لوگوں نے جو رسول کی تلاش میں مدینے آئے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر کے اپنی آخرت کو سنوارے, مگر بعد میں یہ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو یا پیغمبر اسلام کے قاتلانہ حملہ کر ناکام ہو کے یہاں آئے, یا پیغمبر نے مدینے سے ان کو نکالا. خیبر کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی. خود خیبر کے معنی کیا؟ خیبر عربی لفظ ہی نہیں, عبرانی زبان جو آج کل اسرائیل کی قومی زبان, مردہ زبان جسے اسرائیل نے زندہ کیا ہزاروں سال کے بعد. اس میں لفظ خیر کے معنی ہے قلعے, خبر خبر قلعے, اس خبر سے خیبر نکلا یعنی بہت سارے قلعے, کیونکہ اس میدان میں 7 بڑے بڑے قلعے. اس اعتبار سے اس کے مجموعے کا نام ہو گیا خیبر. اور اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچ گئی, خیبر ویسے ہی مرکز بن چکا ہے سارے سازشی یہودیوں کو. یہاں تک کہ اگر کچھ اچھے اور نیک یہودی تو وہ خیبر میں رہتے ہی نہیں تھے, وہ خیبر چھوڑ کے نکل آئے. صدق خیبر کے پڑوسی کا علاقہ جہاں کے یہودیوں نے خود پیغمبر سے آ کے مصالحت, لیکن اکثریت اور خصوصاً جوان خون وہ سارا خیبر میں جمع. اور خندق کی لڑائی کے بعد دو واقعات پیش آئے, ایک تو خندق میں کفار کی شکست جس کے نتیجے میں اور نقصان کے علاوہ یہودیوں کا اپنا ایک پورا قبیلہ قتل کیا گیا بنو قریظہ, یہ صدمہ داغ بھی ہے ان کے دلوں کا. اور پھر نیا سردار بنا خیبر کا, خیبر کے پرانے سردار کا نام تھا سلام, وہ گستاخ رسالت سلمان رشدی کی طرح یا سلمان رشدی اس کی طرح, یاد ہوگا ایک واقعہ آ چکا ہے اس سے پہلے کی تقاریر, تقریر نمبر 101 102 پیغمبر اسلام تو خاموش رہے مگر بعض مخلص نوجوانوں نے اس سردار خیبر اس کے گھر میں رات کے وقت داخل ہو کے قتل کر دیا. چنانچہ ایک نیا سردار بنا. اس نئے سردار کو بھی قتل کیا گیا. اس کا واقعہ بھی تقریر نمبر 102 میں آیا لیکن مختصراً آیا تھا اور یہ عرض کیا تھا میں نے کہ اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بعد میں پیش آیا. اس کا واقعہ یہ اس کا نام یا قصیرم ہے یا قصیر. جب پہلا سردار سلام مارا گیا تو یہ نیا سردار بنا. اچھا خود سلام بنیادی طور پہ مدینے کا باشندہ لیکن اس کا تعلق مدینے کے اس یہودی قبیلے سے بنو نضیر جنہیں پیغمبر نے مدینے سے نکال باہر کی. تو یہ خیبر میں آئے اور خیبر میں آنے کے بعد اس نے خیبر کے نوجوانوں کو زیادہ بھڑکانا شروع کیا. وہ جو کچھ پہلے وہ دشمن رسول تھے وہ پھر یہ تو مدینے میں رسول کے ساتھ 4 سال رہ چکا اور 4 سال میں بدر و احد کی دو لڑائیوں میں حصہ لے چکا چھپ کر اور گستاخ شان رسالت. اس نے تو آپ نے اور زیادہ تہلکہ مچا دی اور سارے نوجوانوں اپنی جانب پلانا چاہ. بہرحال یہ مارا گیا. اس کا واقعہ پہلے گزرا. اس کے بعد سلام کے بعد عسیر یا عسیرم سردار بنا. اس نے اطراف کے قبیلوں کو جمع کرنا شروع کیا. خصوصاً یہودیوں کا جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا خیبر کے باہر اس کا نام ہے بنو غطفان. یہ وہ قبیلہ جسے کفار مکہ بھی اپنے ساتھ ملا کے خندق کے میدان میں لے آئے. بڑا طاقتور قبیلہ. خصوصاً وہاں تو مسلسل پیغام دیا کہ ہمارا ساتھ تو مدینہ فتح ہوگا. وہاں کی زمینیں بڑی زرخیز. جو ملے گا آدھا مال ہمارا آدھا مال تمہارا. اس شرط کے اوپر ان سے ایگریمنٹ کر لی. پیغمبر اسلام کا جاسوسی کا نظام تو بہترین ہوتا وہ علم رسالت کے علاوہ. ایک مرتبہ مدینہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی مگر پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن رواحہ پیغمبر کے خاص صحابی جن کا واقعہ پچھلی تقریر میں بھی آ گیا. مکے میں جب رسول داخل ہوئے تو جو رسول کے اونٹ کو لے کے چل رہے تھے اور یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ موقع میں شہید ہوئے. تین علمداران اسلام میں سے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ اطلاع صحیح ملی یا غلط. عبداللہ ابن رواحہ چھپ کے پہنچے کیونکہ یہ خود بھی مدینے کے پرانے باشندے. ایسے ہر مشن اور مہم پر پیغمبر مدینے کے پرانے باشندوں کو بھیجتے جن کے یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے. شکل ایک جیسی تھی, زبان ایک جیسی تھی, لباس اور تہذیب ایک جیسی تھی. پہچانا بڑا مشکل ہو جائے. یہ گئے اور اپنے کانوں سے سن کر کہ ہاں اللہ کے رسول واقعاً یہ سازش مکمل ہو گئی. اور فقط بنو غطفان نہیں ایک اور قبیلہ ہے بنو فرازہ. اب اس نے بھی ایگریمنٹ کر لیا ہے اس نئے سردار. ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا رہا اور سب سے ایک وعدہ مدینہ فتح ہو جائے مسلمان مارے جائیں آمدنی میں سے آدھا تمہارا آدھا ہمارا. یعنی بالکل تیاری ہے خیبر میں کہ اب ہمیں مسلمانوں سے لڑنا ہی لڑنا. خصوصاً جب کوئی نیا لیڈر آ جائے اور اس قسم کا لیڈر ہو جذباتی تو وہ تو جنگ کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں دیکھتا. پیغمبر نے عبداللہ ابن رواحہ سے کہا کہ اب تم جاؤ اور جیسا مناسب سمجھے اس مسئلے کو حل کرو. عبداللہ ابن رواحہ کہے یہ پرانے مدنی ہے اس سے ان لوگوں کو فائدہ ملتا. عسیرم کو بھی جانتے ہیں اس سے جا کے بات چیت. اور کہا کہ تم نئے سردار بنے اس پورے علاقے میں تمہارا کنٹرول ہو گیا. آؤ چلو مدینہ. ایک علاقے کے بادشاہ تم ایک علاقے کا بادشاہ ہمارا رسول. ان سے آ کے بات چیت کرو. ہو سکتا ہے کہ معاملات بہتر طریقے سے طے ہو جائے اور دونوں علاقوں میں تمہارا کنٹرول ہو جائے. عسیرم سے یہ بات کہی وہ تیار ہو گیا. اچھا آگے کا واقعہ بتا رہا کہ وہ تیار اس لیے نہیں ہوا تھا. اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہوگا. وہ شاید یہ سوچ کے تیار ہوا کہ چلو جتنے مسلمان ابھی میرے ہاتھ لگ رہے ہیں خصوصاً عبداللہ رواحہ مشہور سرداروں میں سے ایک ان کا خاتمہ کرو. اس نے کہا ایک شرط پہ چلو جتنے مسلمان تم لے کر آئے اس سے ڈبل یہودی چلے گا. ہر مسلمان کے دائیں اور بائیں ایک ایک یہودی ہو. خود یہ شرط بھی بتا رہی ہے کہ نیت نیک نہیں. عبداللہ رواحہ نے کہا چلو ہم تیار چلے. یہ لوگ راستے میں جہاں یہودی علاقہ ختم ہو رہا تھا اور مسلمان علاقہ سامنے نظر آ رہا درحق وہاں سے ایک مرتبہ عسیرم کا انداز بدلا اور اس نے ایک مسلمان عبداللہ سے تلوار چھیننا چاہیے. جب یہ سارے مسلمان شروع سے بڑے الرٹ اور چوکنا جیسے ہی اس نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا فوراً ایک مرتبہ یہ لوگ تو تیار تھے ہوشیار وہ عبداللہ نامی مسلمان اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے لے تلوار چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھوڑا آگے بڑھ گیا، یہ ذرا گرا زمین کی جانب، سردار یہود اور عبداللہ ابن رواحہ یا عبداللہ ابن انیس اپنی تلوار چلائی جس سے اس کی ران کٹ گئی. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مسلمانوں پہ حملہ کر، ایسا لگ رہا ہے کہ طے شدہ بات. مسلمانوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان کا علاقہ بالکل سامنے، سارے کے سارے یہودی بشمول یہ سردار مارا گئے. اور پھر یہ سارے مسلمان مدینے پہنچ کے رسول کو اس کی اطلاع دیتے ہیں. پیغمبر اسلام کو معلوم تھا کہ اب اس واقعے کا بھی رد عمل ہو، اور اتفاق ایسا کہ تیسرا جو سردار بنا کرانا وہ ان دو سے بھی زیادہ سخت دشمنی کے اندر، اور اسپیشلی اس لیے کہ اس کے چچا جو اپنے چھوٹے قبیلے کا سردار مرتے وقت اپنے بھتیجے کو وصیت کی، اور یہودیت میں وصیت کا بڑا احترام تھا. وصیت ان کے نزدیک ایسا ہے جیسے حکم خدا اور حکم رسول. مر جائے گا انسان، باپ کے دادا یا چچا کی وصیت پہ عمل کرے گا. چچا بھی وصیت کر کے گیا کہ تمہاری زندگی اسی وقت قبول کی جائے گی یہودیت کے لیے جب تم اس رسول کا خاتمہ کرو. تیسرا سردار وصیت کی وجہ سے اور زیادہ وہ ہوشیار، تو نہ اب تو خیبر کی سازشیں اور بڑھ گئیں. اسی دوران ایک واقعہ اور ایسا پیش آیا جس سے وہ جو دوسرا طاقتور قبیلہ ہے بنو غطفان، اس کا بھی مسلمانوں سے آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا. اور وہ کیا؟ یہ وہ واقعہ جو تقریر نمبر 102 میں آ چکا. بعض علماء کہتے ہیں یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا، بعض کہتے ہیں صلح حدیبیہ کی اتنے بعد کا کہ اس واقعے کے 3 دن کے اندر جنگ خیبر ہوئی. خصوصاً تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ بس جنگ خیبر سے 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ نام کم سے کم آئے تقریر، مگر کہیں مجبوری. تو یہودیوں کا دوسرا طاقتور قبیلہ بنو غطفان، اگر اس لالچ میں کہ تمہیں آدھا مال غنیمت ملے گا، خیبر کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا چکے، مگر پھر ایک فوری واقعہ بھی ہو گئے، اور وہ وہی واقعہ چاہے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو. اگر صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہوا تھا تو پھر خیبر کی لڑائی اس کے 2 مہینے کے بعد ہوئی. واقعہ ایسا کہ 2 مہینے میں اس قبیلے نے اس کو بلایا نہیں ہو. وہ واقعہ کہ پیغمبر اسلام کے اونٹ اور زکات کے دیگر جانور مدینے کے باہر چراگاہ تھی اس میں رہتے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے اس کی نگرانی کرتے تھے. بنو غطفان کے کچھ لٹیروں نے یا عرب کے کچھ اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ابو ذر کے بیٹے کو شہید کیا، اور پیغمبر کے تمام یہ جانور جو پیغمبر کی ملکیت میں اس کو لے کے چلے. حضرت ابو ذر غفاری کی بوڑھی بیوی وہ بھی یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ، انہیں بھی گرفتار کر کے لے گئے. یہ اطلاع مدینے میں پہنچی، پیغمبر نے فوراً سلمہ کی قیادت میں لشکر بھیجا. وہ ڈاکو بھاگتے بھاگتے بنو غطفان کے علاقے میں چلے، اور بنو غطفان نے ان کو پناہ دے دی. مگر مسلمانوں نے پھر بھی ان پہ اٹیک کیا، ان سب کو مارا. اس کے نتیجے ان کو بچانے کے لیے جو قبیلہ آیا اس کے بھی کچھ نوجوان مارے گئے. خیر سارے اونٹ بھی واپس آ گئے، ابو ذر غفاری بوڑھی اہلیہ یا بیوی وہ بھی واپس آ گئے. انہیں کا وہ واقعہ تھا جو تقریر نمبر 102 میں آیا تھا کہ انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر خیریت سے پہنچ تو اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں نظر بطور نظر قربان کروں گی جس پر میں آ رہی ہوں. اور جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا یہ بھی کیا نظر، نظر اپنے جانور کے بارے میں مانگی جاتی نہ یہ کہ دوسرے کے جانور کے بارے میں. یہ اونٹ تو میرا، تمہیں حق کیا تھا اس کے بارے میں نظر ماننے کا، وہ جو واقعہ پہلے گزر چکا. مگر یہ واقعہ پیش آیا بنو غطفان کو. جو دوسری روایت کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ، تو آپ دیکھیے بیکوا 2-3 واقعات جمع ہو. بنو غطفان کا قبیلہ وہ اس واقعے کی بنا پر ایک تو پہلے ہی مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں کے خلاف تیار تھا، اب جو ان کے کچھ نوجوان مارے گئے. اگر اصول انہی کا تھا کہ ڈاکوؤں کو کیوں بنا دیں، مگر ان جیسے لوگوں کے پاس عقل یا منطق نہیں ہوتی. ناک کا مسئلہ یا ہماری ناک کٹ گئی یا ہمارے علاقے کا بھی مارا گیا، چنانچہ وہ ویسے ہی تیار. ادھر خیبر کا تیسرا سردار اپنے پہلے 2 سرداروں سے معاملے کو اور بڑھا کے لے گئے. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اب فوری طور پہ خیبر پہ حملہ کرنا، اور ادھر صلح حدیبیہ کے نتیجے پیغمبر ایک تو قریش کو ٹھنڈا کر گیا کہ ادھر سے تو کوئی اٹیک ہوگا نہیں، یہ خطرہ تو ہے نہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے خیبر جائیں تو پیچھے سے مدینے پہ حملہ ہو جائے. قریش ابھی بالکل خاموش. اور دوسری جانب پیغمبر کو یہ بھی پتا کہ خیبر اور بنو غطفان دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں، مگر دونوں یہ سمجھ رہے کہ ابھی لشکر اسلام آ نہیں سکتا ہے اتنی جلدی، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور نکل کے ان کے اوپر حملہ کرو. بس پیغمبر فوراً لشکر اسلام کو تیار کیا اور ایک عجیب حکم جاری کیا جو اس سے پہلے شاید کسی لڑائی میں یہ حکم جاری نہیں ہوئے کہ فقط وہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے جو صلح حدیبیہ میں ہمارے ساتھ گئے وہ لوگ اور کوئی نیا آدمی اس جنگ میں نہیں آ سکتا جو خود ایک نشانی اور علامت اسی چیز کہ حدیبیہ کے میدان میں جو لشکر گیا اس میں ایک دو پرسن کو چھوڑ کر باقی وہ تھے جو رسول کے خواب پہ یقین کر کے گئے اور وہ تھے کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اور پیغمبر نے اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ مال غنیمت دلوائے گا اور خیبر سے کتنا مال غنیمت ملنے والا یہ تو واقعات کو سنے بغیر آپ کو معلوم ہمارے علماء کرام کی محنتیں اور ذاکرین کرام کو تاریخ سے آگاہ کرنا کہ بچے بچے کو معلوم ہے کہ خیبر میں کتنا مال غنیمت پہلی مرتبہ پابندی لگ گئی وہ لوگ نہیں جائیں گے جو اس سفر میں نہیں گئے جب موت نظر آ رہی تھی اور آج تو غنیمت نظر آ رہا ہے کہ خیبر تو اتنا سرسبز و شاداب علاقہ پابندی لگا دی گئی صرف پرانے لوگ جائیں گے اور پیغمبر نے اس پابندی پر مکمل عمل کیا بھی اور نہیں بھی کیا وہ کس طرح دیکھیے یہ پابندی خود بتا رہی کہ اس جنگ کے اندر صرف انہیں لوگوں کو جانا جو بالکل پیغمبر اسلام پہ بھروسہ کیے ہوئے یا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کو پیغمبر پہ بھروسہ کہ پیغمبر کے کہنے پہ ہم موت کے منہ میں چلے گی مدینے کے باقی لوگوں سے رسول یا ناراض ہے کہ ان کو نکال باہر کی ہاں اسی دوران جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو حبشہ سے جا پڑے تیار آ گئے تھے کچھ مسلمانوں کو لے انہیں پیغمبر نے مال غنیمت میں پورا حصہ دلوایا تو ایسا لگا کہ پابندی صرف مدینے کے منافقین کے لیے جن کا نفاق اتنا کھل گیا کہ انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دینا بھی پسند نہ کیا ورنہ منافق دیکھیے عقل مند منافق وہ جو نفاق کو دل میں رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے وہ بیوقوف منافق جو اتنا کھل گئے پیغمبر کے خلاف خیبر میں پابندی لگا دی اور پیغمبر چلے مدینے سے چل رہے ہیں پیغمبر اسلام لیکن پیغمبر کے سامنے ابھی دو مسئلے پہلا یہ کہ اس طرح سے حملہ کرنا کہ وہ جو خیبر کے لوگ ابھی غفلت میں بیٹھے تو اسی غفلت کے عالم میں رہے تو کسی ایسے راستے سے جانا کہ ان کو اطلاع نہ ملے اور دوسری بات یہودیوں کے دو طاقتور قبیلے ایک خیبر میں ایک بنو غطفان ایسے راستے سے جانا کہ ان دو کا راستہ کٹ جائے یعنی یہ دو آپس میں نہ مل سکے لشکر اطلاف ایسی سڑک سے جائے کہ یہ دو قبیلے ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کے رہ جائے یہ دو پیغمبر اسلام کے ذہن میں خیالات تھے اس کے لیے پیغمبر ایک آدمی کو بلایا یعنی لوگوں سے کہا ڈھونڈو کوئی ایسا آدمی ہے جو خیبر کے راستوں کو اچھی طرح جانتا ہو خیبر مدینے سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر آج کل انسان آرام سے 2.5 سے 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتا اب تک ضلعے کے آثار وغیرہ وہاں موجود آج صاحبان ایمان جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں وہ وہاں جاتے بھی رہتے ہیں عمرے اور حج والے کو وہاں جانے پہ پابندی لیکن خیر اور بھی جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کی مقامی آبادی بھی حیران ہوتی کہ آپ یہاں کیوں آئے آپ آئے تو یہ یہودی ہوں گے یا شیعہ ہوں یہی دو آدمی خیبر میں آ سکتے اب تک اس کے آسان یعنی کتنے طاقتور قلعے بنائے کر کہ 1400 سال تک جس پر کوئی توجہ ہی بعد میں نہیں دی گئی وہ تو سب توڑ دیے گئے لیکن اب تک وہ موجود کتنے مضبوط قلعے ہوں گے پیغمبر نے پوچھا کہ اے مدینے والے یہ مسئلہ مدینے کے لوگ حل کریں گے تم میں ہے کوئی ایسا آدمی جو خیبر کے اچھے راستوں خیبر کے تمام راستوں کو جانتا اور ایسے راستے سے ہم کو لے جائے جس سے ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول ہے ایک ایسا شخص وہ سارے راستے جانتا پیغمبر نے کہا اس کو بلا کے لو قائد یا قائد کو بلایا گیا اچھا رسول سے بہتر کون ان راستوں کو جانتا ہوگا اس کا وسیع یہ کہ کائنات پانچ انگلیوں کی طرح ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے کیا وہ ان راستوں سے آگاہ نہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں بھی تو طریقہ سکھایا جائے کہ دشمن سے حملہ کس طرح کیا جاتا کیا کیا اسباب اور سامان جمع کر کے پھر جا کے دشمن پہ حملہ کرو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آ رہی زائد کو بلایا گیا وہ پیغمبر کو لے کے چلا ابھی یہ مدینے سے قافلہ نکلا دو باتیں ایسے راستے سے جانا ہے کہ اچانک پہنچ جائے اور یہودیوں کے دونوں قبیلوں کو آپس میں رابطہ قائم کرنے سے روک دینا جب یہ لوگ چلے تو مسلمانوں میں جوش و خروش بہت زیادہ کیونکہ ہر ایک کو ایک تو صلح حدیبیہ کی ندامت کہ ہم نے بھی وہاں کیا غلطی کی رسول کے سامنے اور وہ والا جوش ہے کہ جس کو نکالنا اور پھر یہودیوں سے سارا مدینہ اور عالم اسلام تنگ آیا ہوا تھا یہ لوگ تو پہلے سے کہہ رہے تھے رسول کہ اللہ کے رسول پہلے ان کا سر کو چلیے اب ہر ایک کی خواہش پوری ہو رہی بڑے جوش و خروش کے عالم میں مسلمان چل رہے تھے کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یکایا اچانک ہمارے اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی. اونٹ چل رہے قافلہ اونٹ پر, اچانک اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی. تو پیغمبر کو حیرت, تو داڑھی واڑی تو ہے نہیں کہ مطلب اسپیڈ بڑھا دی یا گیئر چینج کر دیا, یہ اونٹ ایک دم سے کیوں تیز ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ عامر خدائی ساری کر رہے ہیں. خدائی اسلام میں دو مقامات پر گانے کی اجازت, کون سا گانا؟ کہ شریعت میں حرام والا گانا. ایک تو وہ گانا ہے کہ جو شریعت میں حرام ہی نہیں, اس لیے کہ وہ چیز گانا نہیں, ہم لوگ اس کو گانا سمجھ لیتے ہیں. خالی منہ سے گنگنانا, خالی شاعروں کے اشعار پڑھنا, ہماری بچیوں کا شادی بیاہ کے گیت اپنے انداز میں پڑھنا, ایک تو وہ کہ گلوکاروں کے انداز میں پڑھنا, وہ تو ریاضت اور محنت و مشقت جاتا, لیکن وہ جو عام شادی بیاہ کے گیت پڑھے جاتے ہیں یہ اول تو گانا ہی نہیں کہ جو حرام ہے. لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پورا پورا حرام والا گانا اسلام نے جائز کر دیا. اس میں ایک تو یہی شادی کا موقع کہ جس میں باقاعدہ طور وہ گلوکارہ پیسے اور فیس لیتی ہے اسے بھی بلایا جا سکتا, چند پابندیوں کے ساتھ, نہ محرموں کا اجتماع نہ ہو, آواز باہر نہ جائے, ایک تو وہ گانا جائز. اور ایک اونٹ اگر اونٹ کے سامنے ایک خاص طریقے سے گنگنایا جائے اور اشعار کو پڑھا جائے, اونٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس چیز کو اسلام جائز سمجھا اور کہا ہے کہ خدائی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے اس گانے کے پڑھنے کی اجازت ہے. یہ دو فطری مسئلے. وہ جو خدائی وہ باقاعدہ گانا ہوتی ہے صحیح طور سے, جو گانے کی فطری تعریف ہے اس پر پورا اترتی ہے وہ تعریف, اس کے باوجود اس کو اسلام نے جائز کر دیا. اور فطری مسئلہ آ گیا تو ایک اور فطری مسئلہ بالکل موضوع سے ہٹ کر بتا دوں, اس لیے کہ واقعہ نے میری ذمہ داری بھی بن گئی. آج سے سوا یا ڈیڑھ مہینے پہلے بینک کے شیئر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, ایک عام مسئلہ آیت اللہ رسول کا پہلے سے, کیونکہ بینک سودی ادارہ اس لیے اس کے شیئر خریدنا حرام ہے. بحرین میں بعض مومنین کرام نے ایک بینک خود بنانا چاہا, تو آگاہ کوئی کو خط لکھا تھا کہ ہم بینک بنا رہے ہیں اور اسی سسٹم سے جس سے دنیا کے بینک چل رہے ہیں, تو آگاہ نے اس کا جواب بھی دیا کہ نہیں, بینک بنانا بھی حرام, اس کے شیئرز بھی حرام. پیسہ رکھنا, قرضہ لینا اور بینک میں ملازمت کرنا, اس کے مسئلے تو الگ ہیں جو کئی دفعہ آ گئے, مگر بینک کا مالک بننا اس کی اجازت نہیں. پھر وہ کتاب بھی چھپی تھی جو بحرین کے مومنین اسلام نے باقاعدہ ہوا آگاہ کوئی کی تحریر کے ساتھ وہ مسئلے چھاپ دیے, کتاب مسئلہ تھا. لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں آگاہ کوئی اس وقت جو بینکنگ سسٹم اس کے اندر اجازت دیتے ہیں شیئر خریدنے کی, خصوصاً وہ جو ابھی نئے نئے بینک نکل رہے ہیں جس میں آج سے اس کا مالک وغیرہ نہیں ہوتا, بلکہ اکثر لوگ بینک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے شیئر خرید کے شاید بیچ ڈالیں اور ان کو نفع ہو جائے. تو آگاہ کوئی کا جو فتویٰ, میں میرے پاس کوئی سلسلے میں اب معلومات نہیں, اب میں اس پوزیشن میں ہوں, نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرام ہے نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے. اور اس اعتبار آپ کو ایک مسئلہ بتا دیا جائے تو فقہی مسئلے کیسے حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک عادل آدمی اور ایک قابل بھروسہ آدمی اگر آپ کو مسئلہ بتا دیں کہ فلاں چیز آگاہ کوئی کے خیال میں جائز, آگاہ خمینی کے فتوے میں جائز, آپ کو اس پر بھروسہ آ جائے تب, اور یہ کہ آپ اس کو عادل سمجھتے ہیں, عادل سمجھتے ہو تو چاہے شک بھی ہو اس کی بات پر, بہت ہی ٹیکنیکل مسئلہ. اگر کوئی عادل آدمی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ عادل ہے مگر جو بات کہہ رہا ہے اس میں شک ہو رہا ہے, تو عادل آدمی کی مشکوک بات کو بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ فتویٰ ہے صحیح. ہاں اگر ایک آدمی کو آپ عادل مانتے ہیں لیکن یہ بھی پتا ہے کہ کھلا مسئلے میں وہ غلط کہہ رہا, جان بوجھ کے نہیں, انسان انسان ہے, بھول سکتا ہے, نسیان ہو سکتا ہے, ذہن سے ایک بات نکل سکتی, تو عادل اگر کسی کو مانے جب اس کی غلطی کا یقین ہو جائے تو چھوڑ دے, لیکن جب تک یقین نہ ہو اس کی غلطی کا, چاہے شک بھی ہو چاہے زن بھی ہو, 60% اور 70% کے بعد صحیح نہیں لگ رہی. لیکن اگر آپ کی نگاہ میں وہ عادل اور اس سے کوئی ٹکرانے والا عادل دوسرا نہیں تو اس کی بات آپ کو ماننا پڑے. اور اگر کوئی قابل بھروسہ آدمی, عادل کہتے ہیں جو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ظاہرا ہم لوگوں کے سامنے, ورنہ معصوم تو کوئی نہیں, اور قابل بھروسہ کے جو گناہ بھی کرتا لیکن بھروسہ ہے کہ یہ صحیح بات کہہ رہا, اس کی بات پہ بھی ہم عمل کریں,
تو عادل اگر کوئی مسئلہ بتائے تو چاہے شک بھی ہو تو اس کی بات آپ مان لیں. قابل بھروسہ جس پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہ گناہگار بھی ہے, لیکن آپ کو اس پر اطمینان ہے مسئلے کی حد تک, اس کی بھی بات آپ مان سکتے ہیں. ہاں اگر ان لوگوں کے خلاف کوئی دوسرا قابل بھروسہ یا دوسرا عادل الٹا مسئلہ بتائے تو پھر آپ کو قنوت کی بات چھوڑ دے رہا. تو اب صورت حال یہ کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی عادل آدمی کی طرف سے یہ اطلاع آتی کہ اگر کوئی یا دوسرے مجتہدین شیئر خریدنے کی اجازت دیتے تو آپ کے لیے وہ جائز ہے چاہے آپ کو اس بات پہ شک جوڑا, اور اگر کسی قابل بھروسہ جس پر آپ کو بھروسہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ شیئر جائز تو چاہے وہ گناہگار بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر مسئلے کی حد تک بھروسہ. بہت سے لوگ ایسے کہ گاڑی منواتے ہیں لیکن ویسے ان کے اندر ساری خوبیاں ہوتی ہیں, بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ بے پردگی ہے باقی ساری اچھائیاں ہیں ان کے اندر, تو اگر بھروسہ آ رہا تو گناہگار کی بات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. البتہ کیونکہ شیئر کا مسئلہ کیا ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا کہ شیئر خریدنا واجب ہے, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ عادل کہے تو بات پہ عمل ہی کر لیجیے, بلکہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے, آپ کی مرضی ہے چاہے لے چاہے نہ لے. لیکن اگر کسی عادل یا قابل بھروسہ نے آپ کو مسئلہ بتا دیا تو پھر زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں. یوں اگر آپ ایک عام احتیاط کرنا چاہیں کہ مشکوک پیسہ نہیں چاہیے, ذرا سود کا شائبہ ہو نہیں چاہیے, وہ ایک الگ بات, لیکن یہ احتیاط کی ضرورت نہیں کہ بعد میں اگر آگے کوئی کا فتویٰ کچھ اور نکل آیا تو کیا ہوگا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر یہ دو کیٹیگری میں وہ آدمی آ رہا جس کا مسئلہ آپ تک پہنچا, یا آپ کو اس پر بھروسہ ہو یا یہ کہ آپ کو شک بھی ہو لیکن ویسے آپ اس کو عادل سمجھتے ہیں کہ ایسا عادل جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو پھر آپ مسئلے پہ عمل کر لیجیے. یہ مسئلہ شادی بیاہ جیسا مسئلہ نہیں, وہاں شادی بیاہ کے مسئلے میں تو ٹھیک کہ ایک آدمی ایک بات کہہ رہا ہے کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی ہو سکتی, ہمیں دل نہیں مان رہا شک سا ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا کوئی رشتہ نہ نکل آئے کہ بات نہیں حرام ہو جائے, اس میں تو ٹھیک ہے آدمی گریز کرے کہ بچ جاؤ, اگر بعد میں ایسا رشتہ نکل آیا کہ پتا چلا وہ عورت حرام ہے تو چاہے ہمیں گناہ نہ ہو لیکن پھر اس وقت اسے چھوڑنا پڑے گا, اگر اولاد ہو گئی اور شادی ہو گئی تو کیسے سے اتنے پھر کیسے اس مسئلے پہ عمل کریں. لیکن جیسے بتا رہے مثال, نانی اپنے نواسے کو دودھ پلائے تو اس کی بیٹی اس کے داماد پہ حرام رشتہ ٹوٹ گئے, اب دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا, اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر کچھ نہیں ہوا, تو بھائی جیسے دودھ پلانے سے پہلے کے رشتے تھے ویسے بعد کے بھی. لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں معلوم, کسی نے بتایا کہ نہیں کوئی بات نہیں کہ شادی ہو سکتی, دل میں کھٹکا ہے شک ہے کہ نہیں ہے, اگر یہ شادی کر لی اور بعد میں خرابی نکل آئی دو بچوں کے بعد تو چھوڑنا زیادہ مشکل ہو, اس میں وہ احتیاط کرے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ مسئلہ کہ اگر آپ کی احتیاط یہ کہ ہاں آغاز کوئی بھی اجازت دے دے تو چونکہ وہ واجب نہیں کہیں گے میں ایسے پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہتا, وہ دوسری بات. لیکن اگر صرف اتنی آپ احتیاط کر رہے ہیں, ایک آدمی کہہ رہا ہمیں بھروسہ بھی آ رہا, ڈر صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ ابھی ہم نے یہ چیزیں خرید لی شیئرز وغیرہ اور حج وغیرہ پہ چلے گئے, بعد میں آگے کوئی نے کہا یہ جائز نہیں, اس میں اطمینان رکھیے. اگر مسئلہ بتانے والا آپ کی نگاہ میں عادل ہے یا قابل بھروسہ, بعد میں کوئی غلطی بھی نکل آئی تو آپ انگریزی محاورے کے مطابق کسی بند گلی میں نہیں ہوگی کہ پھر آپ کے لیے نہ آگے جائے نہ پیچھے آئے کا مسئلہ, اگر کبھی حرام نکلا تو اس کے بعد پھر آپ شیئر نہیں خرید سکتے, اس وقت تک کے سارے تصرفات صحیح ہوں گے. شرط یہ کہ مسئلہ جس سے یا وہ قابل بھروسہ ہو یا آپ کی نگاہ میں عادل ہو اور اس سے کوئی ٹکرانے والا مسئلہ نہ بتا دے. لیکن امام خمینی اور آگاہ کل پائیگانی کا مسئلہ تو مجھے معلوم, وہ اس مسئلے میں کلیئر کٹ اس کو منع قرار دیتے ہیں. آگاہ کوئی کا مسئلہ جو کہ میرے علم میں نہیں ہے, اب یہ صورتحال وہ پرانی تقریر کی بات جو تھی نئی کچھ ایسی باتیں سنی کہ اب میں خود وہ اپنی بات کو واپس لے لیتا ہوں. اب آپ خود اپنا مسئلہ معلوم کیجئے, اگر کہیں سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے, کوئی اس کے اندر شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے, اور اس سے جو نفع ہو اس سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں زیارت بھی کر سکتے ہیں, جب تک کبھی اس کے لیے کوئی الگ سے فتویٰ نہ آ جائے حرام ہونے کا, اس وقت تک یہ سارا پیسہ حلال رہے گا. اگر کسی قابل بھروسہ یا کسی عادل آدمی نے اپنی ذمہ داری پر یہ مسئلہ آپ کو بتا دیا. خیر بات ہو رہی تھی ہدی آخری جملے اختتام تقریر, پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ میرا اونٹ اور سارے قافلے کے اونٹ اچانک تیز ہو گئے, پوچھا کیا بات؟ اللہ کے رسول
اب ہدی عامر کر رہے ہیں. باری باری ہر صحابی کا موقع آ رہا تھا, اب عامر نے ہدی دی اور ان کی آواز اتنی بہترین کہ اون جو تھے صحیح ان کے ہدی نہیں وہ تیز ہو گئے. بعض تو ایسے گیت گانے والے اور گانے والیاں ہوتی کہ شریعت اگر اسے حلال بھی کر تب بھی ان کی بولی آواز سن کے اسے حرام سمجھنے کو دل جاتا. تو یہاں تو مسئلہ یہ کہ آواز کیونکہ باقی تمام صحابیوں کے مقابلے میں بہترین تو اونٹ خود بخود تیز ہو گئے. پیغمبر اسلام نے اس وقت ایک جملہ کہا, یرحمہ اللہ یا غفر غفر لک ربک, یہ دو میں سے ایک جملہ کہا. یرحمہ اللہ یا غفر لک یا لہ ربک یا ربک, اللہ اس پر رحمت نازل کر یا اللہ اس کی مغفرت کر. بس ادھر یہ جملہ کہا, جن جن نے سنا سمجھ گئے. اس خیبر کی لڑائی سے عامر واپس نہیں آئی کیونکہ تمام اصحاب رسول کے درمیان یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر پیغمبر اسلام کسی کے لیے رحمت اور مغفرت کی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہادت ملنے والی. یہ قسم کا کوڈ ورڈ, یہ قسم کا یہ خفیہ لگتا تھا آپ کے درمیان کہ اگر اس انداز سے پیغمبر کسی کے حق میں دعا کرتے وہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا. عامر کی ہدی خانی کو سن کر پیغمبر نے ان کو دعا دی اور اصحاب رسول خوش ہو اصحاب رسول رش کرنے لگے کہ عامر کو مرتبہ شہادت ملنے والا. اس وقت اپنی جان بچنے پہ لوگ خوش نہیں ہوتے تھے, غمگین ہوتے تھے, اور کسی کی جان اگر جائے تو رش کرتے تھے کہ کاش وہ موقع ہم کو بھی ملے. اصحاب رسول منزل رش پر آ گئے. یہ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک چوراہے پر پہنچا جہاں سے کئی راستے نکل رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے قافلے کو رکوا لیا, گائیڈ کو بلایا اور کہا کہ تم اس میں سے کس راستے پر جاؤ. کہا کہ یہ تین چار راستے ہیں, یہاں سے چار راستے ہیں. سب کے سب راستے ایسے ہیں جو خفیہ, چار راستے خفیہ تو نہیں ہے یعنی اس پر آمد و رفت کم. میں اس راستے سے جا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام خون. خون کے معنی عربی میں خیانت. پیغمبر نے کہا ہم اس راستے پہ نہیں جائیں. کہا پھر وہ دوسرا راستہ لے لیتا. پیغمبر نے پوچھا کہ اس دوسرے راستے کے کیا معنی؟ کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام ہے شاش, شین الف شین شاش. شاش وہی لفظ ہے جس سے اردو ایک لفظ بنا ہے, تشویش پریشانی گھبراہٹ مصیبت. پیغمبر نے کہا اس راستے پر بھی نہیں جائیں. کہا پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے, اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے حافظ. حمال اقل ادب قرآن میں جو آیا حافظ, حافظ کہتے ہیں وہ لکڑیاں جس میں آگ لگائی جاتی ہے, چولہے میں جلائی جانے والی لکڑی ختم حافظ نہ پڑھا رہا. یہ راستہ وہ اس کا نام ہے وہ لکڑیاں جو جلائی جاتی. پیغمبر نے کہا اس کو بھی نہیں جائیں. ایک چوتھا راستہ اس کا نام ہے مرحب. مرحب ہم پہلوان کے حوالے سے تو سنتے ہیں لیکن مرحب کے لفظی معنی کیا؟ وہی معنی ہے کہ جو اردو میں بھی رائے مرحبا یعنی خوش آمدید, استقبال, تشریف لائیے, آپ کو ویلکم کیا جائے گا, یہ مرحب کے معنی. پیغمبر نے کہا یہ مبارک راستہ ہے, ہمیں اس کے اوپر آگے بڑھنا. اب دیکھیں یہاں بھی ایک پیغام کہ نام کبھی انسانی زندگی تو زندگی بلکہ راستوں تک بھی اثر پڑتا. اگر انسان کے پاس مجبوری اور کوئی راستہ نہ ہو تو دوسری بات, لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں ہمیشہ انسان اپنے ذات کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا نام رکھے جس کے اندر دعائیہ پہلو, جس کے اندر خیر و عافیت کا پہلو. یہ وہی حکم جو ہمارے بزرگ ہم کو سکھایا کرتے کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالو, ہمیشہ زبان سے اچھا کلام کہو. اس لیے وہ تو یہ کہتے کہ کبھی عام جملہ بھی خدا کے یہاں دعا بن کے لگ جاتا لیکن یہ پیغمبر کی سیرت میں بھی آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ سہیل آیا اس کے نام سے پیغمبر نے فال نکالی. یہ سہیل ہے سہلا امرونا, ہمارا کام سہل و آسان ہو گیا. غزوہ خیبر پیغمبر نے کہا کہ ہم اس راستے پہ جائیں گے جس کا نام بھی بہترین نام ہو. یہ خود ہمارے لیے آج کل کے لوگوں کو جنون کہ ہر آدمی آ کے کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو نیا نام بتائیے اور نیا کون تو بڑا ہی عجیب و غریب, جس نام کے جتنے ہی بیکار مانے اتنا ہی وہ نام لوگوں کو پسند آتا. اگر کسی فلم ایکٹریس کا نام ہو, اگر ٹی وی کے کسی اداکارہ کا نام ہو, اگر جو خواتین کے ڈائجسٹ میں افسانے چھپتے اس کی کسی ہیروئن کے نام ہو. اب نام اس طرح تلاش کیے جاتے اور پھر اگر کہتے اس کو قرآن سے نکال کے دیجیے. خیر وہ ایک الگ بحث ہے. بس یہ آخری جملہ کہ نام اچھے رکھو. اچھے کا مطلب یہ نہیں اس میں کوئی نغمگی ہو, اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ جس میں کوئی شہریت ہو. اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کسی فلم ایکٹرس کا ہو. اچھے کا مطلب یہ ہے کہ اس نام میں کوئی دعا ہو, اس بچے کے حق میں, اس بچے کے حق میں, اس کے لیے خیر و برکت ہو. جتنی مرتبہ اس کا نام لے, یہ نام اس کو دعا بن کے لگے. تو چاہیے کہ وہ الٹا سیدھا اور بیکار معنی بن کے اس کو لگے, یہ حکم دیا پیغمبر نے. خیبر کی لڑائی, پیغمبر مدینے سے نکلے, چوراہے پر پہنچے اور وہاں پہ ناموں کا مسئلہ آ گیا. مرحب نام طے پایا, پیغمبر نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ, ہمیں اس راستے پہ چلنا. بس نانا کا طریقہ کار یہ کہ نانا نے بھی نام پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا, اور وہ نام کے جو پسندیدہ نام تھا تو آگے بڑھنا. اور نواسے نے بھی ایک منزل پہ ایک مرتبہ قافلے کو روکا اور کہا کہ پہلے ہمیں اس جگہ کا نام پتا چلے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں. مگر ہاں اتنا فرق ہو گیا کہ نانا نے جگہ کا نام سن کے قدم آگے بڑھا, نواسے نے جگہ کا نام سن کے حکم دیا کہ خیمے یہیں لگائے جائیں. آخری جملے, ویسے بھی تقریر کا وقت بہت ہو چکا, اور صاحبان ایمان کا مجمع کہ جن کے لیے تو تصور کافی کہ آج رسول مدینے سے خیبر کی جانب جا رہا اور ایک منزل پہ پہنچ کے رکتا ہے اور نام پوچھتا, اور کبھی میرا مولا حسین مدینے سے کربلا کی جانب جا رہا, سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائی اور حسین ایک مرتبہ رکے اس لیے کہ سواری آگے بڑھنے سے انکار کر رہی. حسین کو سب کچھ معلوم, جیسے رسول کو بھی سب کچھ معلوم تھا, لیکن بعض چیزیں دوسروں کو سنانے کے لیے بیان کی جاتی. بس ایک مرتبہ کہا کہ میری سواری کا جانور بدلا جائے, دوسرا جانور آیا, تیسرا جانور آیا, سات کے سات جانور آئے, مگر کوئی بھی حسین کو اس مندر سے آگے لے جانے کو تیار نہیں ہے. ٹھوکر کھاتا ہے جانور اور وہیں رک جاتا ہے. حسین کے ساتھی, حسین کے صحابی, حسین کے رشتے دار حیرت و پریشانی کے عالم میں ہے کہ حسین نے کہا جاؤ اس جگہ رہنے والوں کو لے کے آؤ اور معلوم کرو کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. بس ایک مرتبہ لوگوں کو لایا گیا, ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا گیا. میرا مولا پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. تاریخوں میں وہی ترتیب ہے کہ تین نام پہلے بتائے گئے, چوتھا نام آخر میں آیا. کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام نینوا ہے, میرا مولا حسین کہتا ہے کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام شد الفرات ہے, کہا کہ اس جگہ کو کوئی اور نام بھی ہوگا. کسی نے کہا فرزند رسول اس جگہ کا نام غازریہ ہے, حسین نے کہا کوئی اور نام بھی ہوگا. اب سب حیران و پریشان, ہمیں تو کوئی اور نام نہیں معلوم, مگر ہاں ایک بہت ہی بوڑھا آگے بڑھا, کہا فرزند رسول ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس جگہ کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. کرب و بلا کا نام سننا ہے. بس ایک مرتبہ آواز دی, عباس ہمارے قافلے کو روکا جائے, سواریاں بٹھائی جائے, خیمے نصب کیے جائے, سیلانیوں کو اتارا جائے. وہی بوڑھا بس یہ سنتا ہے, ہاتھوں کو جوڑ کے تڑپ کے آگے بڑھا. فرزند رسول کیا یہاں قیام کا ارادہ ہے؟ للہ یہاں پہ قیام نہ کریں, کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ نہیں سنا ہے کہ اس کا نام کرب و بلا تو ہے مگر کوئی نبی یا نبی زیادہ ایسا نہیں ہے جو یہاں آیا ہو اور اس کے جسم سے خون نہ بہا ہو. حسین نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں یہاں کیوں قیام کر رہا ہوں. بس آخری جملے, ایک مرتبہ حسین اطراف کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور دیگر وصیتوں کے بعد ایک شرط یہ لگاتے ہیں, اے قبیلہ بنی حسن ایک وعدہ تو ہم سے کرتے جاؤ, ہم نے تمہاری زمین خرید لی, ہم نے تمہیں پورے پیسے دے دیے, ایک وعدہ تو کرتے جاؤ جب فوج یزید چلی جائے گی, چلتی رہتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے تو ہمارے لاشوں کو آگے دفن کر دو گے. سارے مردوں نے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا, کہا اب جاؤ اور جا کے اپنے قبیلے کی عورتوں کو میرے پاس بھیجوا دو. آئے وہ کنیزان زہرا حجاب و چادر کے ساتھ فرزند فاطمہ کی بارگاہ میں آئی, ہاتھوں کو جوڑا, مولا ہمیں بتائیے کیا حکم ہے. کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے نہ نکلے, وعدہ کرو کہ فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو بھی دفن کر جاؤ گی, اور ہاں اب کیا تو رہی ہو اپنے بچوں کو بھجوا دینا, چھوٹے چھوٹے بچے اور نہ محمد کے ہمسن بچے تو ابھی دوڑے چلے آ رہے. آج یہ دن بھی آ گیا, ہم بھی اس قابل ہو گئے کہ مشکل کشا کے بیٹے کی مدد کریں. ہاتھوں کو جوڑا, آقا ہمارے لیے کیا حکم؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید
کے ڈر سے تمہارے والدین گھروں سے باہر نہ نکلے تو وعدہ کرو قرآن کے کنارے کھیلتے کھیلتے آؤ گے اور ننی ننی مٹھیوں میں خاک اور مٹی لے کے ہمارے لاشوں پہ دفن کر جاؤ گے. آئے کتنا خیال تھا میرے مولا تو ہمارے لاشوں پہ گوروں دفن نہ رہے, لیکن ارباب ادا تین دن کربلا کے واقعے کے بعد ایسے گزرے کہ امام زمانہ کہہ رہے میرا سلام ان بے گوروں دفن لاشوں پر جو تین دن چلتی ریتی تھا چلتے سورج کے نیچے پڑے رہے.
اذكركم لله انا ولا نصر الله على اعدائهم اجمعين پروردگار اے ذکر رسول کے واسطہ اور ذکر مصائب فرزند رسول کے واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصا رات کے اس حصے میں اور اس طویل تقریر میں شریک ہونے والے ان مومنین اور مومنات کو خصوصا دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا میدان کربلا کے ان لاشوں کے واسطہ جن پر میرا امام زمانہ سلام کر رہا ہے ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن مرحومین کے اشار ثواب کی آج مسجد سے حال ہے دلین میں جوار معصومین سے ملاق فرما. پروردگارا اس ذکر رسول کا واسطہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم پیغمبر اسلام اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے اور اسلام کی پیروی اور اتباع کرے اور ان مطالب کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.